اس نشست کی صدارت ڈاکٹر انیس احمد وائس چانسلر رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی فرما رہے ہیں، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک اور بابرکت نام سے کرتے ہیں. میں زحمت دوں گا حافظ صہیب ظفر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں. حافظ صہیب ظفر صاحب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم.
جزاك الله. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ کوئی سنگل ایکٹیویٹی نہیں ہے بلکہ ایک مرکزی تصور یعنی تصور علم اور تعلیم کے زیری عنوانات پر لیکچر کی سیریز ہے، اور اس سلسلے کا آج چوتھا لیکچر ہے. آج کے لیکچر کا عنوان ہے تصور تعلیم اور عمل تعلیم کے تقاضے. اس سے پیشتر کہ میں پروفیسر حبیب الرحمن عاصم صاحب کو دعوت خطاب دوں، ایک دو بنیادی باتیں آپ سے عرض کرنا ہے. ایک تو یہ کہ پچھلے پروگرام میں بھی بعض احباب نے سوالات کیے اور چاہا کہ ہم اس پروگرام سے متعلق کچھ ہینڈ آؤٹس یا نوٹس آپ میں تقسیم کریں. اس حوالے سے میں یہ وضاحت کیے دیتا ہوں کہ اس ان تمام خطابات پر مبنی ایک کتاب ترتیب دی جا رہی ہے ساتھ ساتھ، جو پروگرام ختم ہونے کے انشاءاللہ ایک دو مہینے بعد منظر عام پر آ جائے گی. اور وہ کتاب آپ کو انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بیک وقت دستیاب ہوگی، اور آپ اس سے پوری طرح سے استفادہ فرما سکیں گے. اس کے علاوہ تعلیم کے موضوع پر انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بعض نگارشات جو ان دونوں اداروں نے شائع کی ہیں، وہ باہر دو جگہ پر کاؤنٹر لگا ہوا ہے، وہاں پر دستیاب ہیں. آپ میں سے جو ذوق مطالعہ رکھنے والے خواتین و حضرات ہیں، وہ وہاں سے اپنے مطلوبہ ٹائٹلز حاصل کر سکتے ہیں، اور وہاں پر فہرستیں بھی موجود ہیں. موجود ٹائٹلز کے علاوہ اگر آپ کی کوئی ضرورت کی کتاب ہو تو آپ وہاں نشان لگا دیجئے، اور آپ کو کسی بھی ذریعے سے وہ وہاں پہنچائی جا سکتی ہے. اور اسی مزید وقت ضائع کیے بغیر میں درخواست کروں گا پروفیسر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے کہ آج کے عنوان تصور تعلیم اور عمل تعلیم کے تقاضے کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں. پروفیسر حبیب الرحمن عاصم صاحب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی چوتھی نشست میں سابقہ ملاقاتوں میں جن موضوعات پر گفتگو ہوئی تھی، سب سے پہلے اس کا ایک بہت ہی مختصر سا جائزہ. ہم نے اپنی مجالس کا آغاز علم کے تصور سے کیا، اور تمام تر گفتگوؤں کے بعد جو نتیجہ ہمیں میسر آیا اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ انسانی زندگی کو علم ترتیب دیتا ہے، اسے منظم کرتا ہے، اور انسانی مختلف معاملات اور رویے جو اس کی زندگی میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں ان کی اصلاح کرتا ہے، اور پوری انسانی زندگی کو علم خوشنما بناتا ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ علم کے مختلف قسم کے جو ذرائع انسان کو میسر ہیں، جس میں اس کی حواس کی قوتیں، اس کی جبلت سے آنے والی چیزیں، اس کی عقل، اس کا تخیل، اس کے وجدان، الہام، اور وحی ربانی کے ذریعے سے انسان کو جو کچھ میسر آیا وہ سب کا سب علم کے خزانے میں جمع ہوتا رہتا ہے. پھر ہم لوگوں نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ کیا سائنس اور ٹیکنالوجی ہے یہ تعلیم کے نتیجے میں ظاہر ہوئی، یا یہ ذریعہ تعلیم ہے، اور گفتگو اور مختلف قسم کے سوالات کی روشنی میں یہ نتیجہ ملا کہ انسان اور کائنات سے تعلق رکھنے والے سارے کے سارے علوم یہ سائنس ہیں، اور یہ نتیجہ علم بھی ہے اور ذریعہ علم بھی ہے، اور سائنس کا تعلق، علم کا تعلق زندگی کے کسی بھی میدان سے ہو سب کے سب قابل احترام اور قابل اعتناء ہے، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. آج کی مجلس میں تصور تعلیم اور عمل تعلیم کے حوالے سے بات ہوگی، اور خصوصی طور پر اس کی اہمیت ہمارے لیے اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ ہم نے اس کام کو اپنے مشن کے طور پر اختیار کر رکھا ہے، اور جب تک اس کے تمام تصورات ہمارے سامنے واضح نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم اس کام کو اچھے طریقے سے پورا نہیں کر سکتے. ہر دور میں مختلف قسم کے مفکرین نے، دانشوروں نے مختلف میدانوں کے حوالے سے تجربات کرنے کے بعد کچھ نتائج اخذ کیے، اور اس کی روشنی میں کچھ الفاظ اس طرح کے بنائے کہ جن سے اس کام کے بارے میں تصور واضح ہو جاتا ہے. تعلیم کے میدان میں بھی ہزاروں انسانوں نے جب سے دنیا قائم ہے کام کیا، غور و فکر کیا، اور پھر جو چند نتائج سامنے آئے ان میں سے چند سرکردہ شخصیات کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. بہت قدیم زمانے سے تعلیم کا آغاز ہو چکا تھا، بلکہ آدم کی ابتدا دنیا میں زمین پر بھیجے جانے سے پہلے ہی تعلیم کا آغاز ہوا، اور پھر نسل انسانی علم کے اس راستے پر چلتی رہی. ایک طویل سفر کرنے کے بعد معلوم دنیا میں جو معلومات ہم تک پہنچیں اس میں یونان سر فہرست لوگوں کے سامنے آتا ہے. فلسفے کی بات ہو، حکومت کی بات ہو، سیاست کی بات ہو، کلچر کی بات ہو، ثقافت کی بات ہو، یا تعلیم کی بات ہو، اس میں یونانیوں کے مختلف قسم کے نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں. ان میں سے ایک بہت ہی سرکردہ نام سقراط نے یہ بات کہی کہ تعلیم سچائی، حسن اور خیر جیسے عالمگیر اصولوں کے دریافت کا نام ہے. ایک ایک لفظ اپنے معنی کو واضح کر رہا ہے، اور اس کے اندر سے وہ روشنی ظاہر ہو رہی ہے کہ سچائی کی تلاش یہ انسان کا ابتدا ہی سے کام رہا ہے، اور حسن کو دیکھنا اور حسن کو بنانا اور اس کو بڑھانا یہ انسان کی ہمیشہ سے طلب اور ضرورت رہی ہے، اور خیر کو تلاش کرنا اور اس کو آگے بڑھانا، اس کی دریافت کرنا ہمیشہ سے تاریخ انسانی کا یہ رویہ رہا ہے. اور ان کے کہنے کے مطابق یہ اصول انسانی رویوں پر حکمرانی کرتے ہیں. حقیقت بھی یہی ہے کہ جو چیز انسان کو بھلی لگتی ہے تجربات اس کو بتا دیتے ہیں، وہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں. ارسطو نے بھی دوسری زمانے کے قریب تر اور انہی کی مجالس میں بیٹھنے والا فرد
انہوں نے کہا کہ تعلیم فرد کی تربیت کا عمل ہے, اور یہاں تعلیم کا معنی زیادہ بہتر انداز میں نکھرنا شروع ہو جاتا ہے کہ تعلیم کے عمل میں فرد کچھ چیزیں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھتا نہیں ہے. ایسا نہیں تھا کہ کچھ ڈھیر ملبے کا ایک جگہ پہ موجود تھا اور کچھ افراد نے مل کر اس ڈھیر کو دوسری جگہ منتقل کر دیا, بلکہ یہ تو ایک چمن بسانے کی کیفیت کا نام ہے جس پہ فرد کے ایک ایک لمحے کو, اس کے ایک ایک رویے کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی تربیت کی جاتی ہے, اس کی تہذیب کی جاتی ہے. اور اس طریقے سے اس تعلیم کے عمل کو آگے بڑھایا جاتا ہے کہ وہ فرد اپنی صلاحیتوں کے بھرپور استعمال سے اپنی ذات کی تکمیل کر سکے اور معاشرے کا بہترین فرد بن سکے. صلاحیتوں کی تکمیل کی بنیاد ارسطو کے نزدیک عقل اور آزاد ارادے پر ہے. یہ بھی قدیم زمانے سے بات چل رہی ہے کہ انسان اپنی فکر کے اعتبار سے آزاد ہے, اس لیے انسان کو سوچنے کی پوری آزادی ملنی چاہیے, اور یہ آزادی خود خالق انسان نے بھی انسان کو دے رکھی ہے. اس وجہ سے ایمان جیسی عظیم دولت بھی قوت کے ذریعے سے کسی کے ذہن میں ڈالنے کا حکم نہیں ملا, اور کسی شخص کو جبر کی بنیاد پر کوئی عقیدہ اختیار کرنے یا قبول کروانے کے لیے اس پر قوت کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ملی. لیکن یقیناً ہر آزادی کچھ نہ کچھ قید رکھتی ہے, کچھ نہ کچھ ایسی پابندیاں کہ جس پر چلتے ہوئے انسان آزادی کے راستے پر آگے بڑھے تو وہ آزادی انسان کے لیے کامیاب ہوتی ہے. علامہ نے اس کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ اگر فکر صحیح نہ ہو, خام ہو, تو محض کسی فرد کو مکمل آزادی دے دینا تو اس کے لیے باعث ناکامی یا باعث خسارہ بھی ہو سکتا ہے. بڑے خوبصورت الفاظ میں یہ بات کہی گئی کہ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ, کہ حیوان بھی آزاد ہوتا ہے, انسان بھی فضا میں آزاد ہوتا ہے, لیکن انسانی معاشرہ مختلف ایسے خوبصورت قسم کے رویے دیکھ دیکھ کر کچھ ایسی زنجیریں, کچھ ایسی پگڈنڈیاں, کچھ ایسے راستے بنا دیتا ہے کہ جس پر وہ اپنے ہم جنس لوگوں کو کہتا ہے کہ اس پر چلو گے تو سلامت رہو گے, اور اگر بے سمت چلو گے تو منزل کبھی نہیں میسر آ سکتی. اس اعتبار سے ارسطو کی بات درست, لیکن عقل کو مکمل کرنے کے لیے سوچنے کی آزادی کو بھی کسی نہ کسی چیز کا پابند ضرور رہنا چاہیے. افلاطون نے اس بات کو آگے بڑھایا اور کہا کہ تعلیم فرد کے ذہن اور جسم کی طرح نشو و نما کا نام ہے کہ وہ اپنے آپ کو مثالی شہری بنا کر ذاتی اور معاشرتی زندگی کی تکمیل کر سکے. ذہن اور جسم ابتدا ہی سے اس بات کا ذکر چل رہا ہے, اور جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک یہ دونوں باتیں مسلسل کہی جاتی رہیں گی. ہماری جتنی بھی کوششیں اور کاوشیں اور جو جہد ہو رہی ہے ان سب کا تعلق انسان کے بدن, اس کی خوراک, اس کی سہولت, اس کے آرام کے حوالے سے ہے, اور اس بدن کے اندر موجود جو روح ہے یا اس کے اندر جو موجود عقل کی قوتیں یا فکر کی صلاحیتیں ہیں ان کو تسکین دینے کے لیے بھی انسان کام کرتا ہے. اور ذہنی اور جسمانی قوتوں کو نشو و نما دینا درحقیقت تعلیم کا یہ مشن ہے, اور اس کی بنا پر وہ معاشرے میں ایک مثالی شہری بنے اور نہ صرف اپنی ذات میں وہ ترقی کرے بلکہ اس کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کا معاشرہ بھی ترقی کرے. اس لیے کہ فرد تنہا کچھ نہیں ہے, وہ دریا کی صورت میں ان قطروں کو اپنے ساتھ ملا کے چلتا ہے کہ جس سے دریا میں روانی اور پانی کسی کھیت کو, کسی زمین کو سیراب کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے. قطرہ اپنی ذات میں ایک مکمل ہستی ہے, لیکن اس کی ہستی جب بے شمار ہستیوں کے ساتھ مل کے آگے بڑھتی ہے تو پھر زندگی زمین پر لہلہاتی ہے اور سرسب دکھائی دیتی ہے. امام غزالی مسلم دنیا کے ایک عظیم مفکر, انہوں نے بھی یہی بات آگے بڑھائی ایک خاص انداز میں کہ تعلیم کے ذریعے فرد کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ معرفت خداوندی حاصل کر کے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر سکے. اللہ کی معرفت کا تصور یہاں پر ظاہر ہو جاتا ہے, اور سابقہ آسمانی کتابوں پر یقین کرنے والے سارے کے سارے لوگ اس معرفت خداوندی سے انکار نہیں کرتے. ابن خلدون بہت بڑے تاریخ دان فلسفی تعلیم کے میدان میں ایک بنیادی اور نمایاں کام کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد معرفت کا حصول، یہاں معرفت کے لیے کسی خاص دائرے کا تعین نہیں کیا گیا بلکہ زندگی کے ہر میدان میں جو بھی معلومات مل سکتی ہیں وہ سب کی سب معرفت کے دائرے میں شامل ہو جاتی ہیں، اور فرد کو کائنات کے حقائق کی آگاہ کرنا کہ فرد کی زندگی صرف اس چار دیواری کے اندر یا اس چھوٹے سے علاقے کے اندر محدود نہیں ہے بلکہ کائنات میں موجود تمام اشیاء کے ساتھ، تمام مخلوقات کے ساتھ اس کا چونکہ تعلق ہے، اس تعلق کی بنا پر اس فرد کو اپنے بارے میں جاننا اور اپنے آس پاس کی ساری کائنات کے بارے میں جاننا اس کے لیے لازم ہے، اور پھر کہیں جا کر اسے معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ برصغیر کے ایک بہت ہی سرکردہ نام، برصغیر میں کوئی طبقہ فکر ایسا ہوگا کہ جو ان سے اختلاف رکھتا ہو، سبھی کے سب ان پر اتفاق بھی رکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کا علم، ان کی بصیرت، ان کا تقویٰ اور ان کے غور و فکر کی صلاحیت اور معاشرے کو، حکومت کو، سیاست کو، فرد کو بہترین بنانے کے لیے ان کی کوششیں یقیناً ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ بڑے خوبصورت الفاظ میں، مختصر انداز میں یہ بات انہوں نے آگے بڑھائی کہ انسان کے فطری ادراک کی تربیت، انسان کی نیچر، فطرت میں جو چیزیں موجود ہیں اور اس کے اندر جو ادراک، علم، اسے جو چیز میسر آتی ہے اس کو کیسے تربیت مہیا کی جائے تاکہ ان سب معرفتوں کے نتیجے میں وہ معرفت الہی تک پہنچ جائے، کیونکہ انسان کا سب سے اعلیٰ ترین مقصد وہ اپنے خالق کی پہچان اور اپنے مقصد وجود کو جاننا ہے۔ اور یہ بات صرف مسلم نہیں کہتے، غیر مسلم بھی اسی بات کو دہراتے ہیں اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے تعلیم کے ماہر فارکر کا یہ کہنا ہے کہ تعلیم بچے کی تربیت کا ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ زندگی کی سرگرمیوں کو منظم طریقے سے سر انجام دے سکیں، محنت سے محبت کریں اور اپنے دل و دماغ کی تمام صلاحیتیں بروئے کار لا سکیں۔ وہی بات جو سابقہ یونانی فلسفی کہتے رہے، وہی بات جو مسلم دانشور کہتے رہے، وہی بات مغرب کی طرف سے بھی آتی ہے کہ بچے کی تربیت کا ایک مسلسل عمل ہے، اور منظم طریقے سے اس کی سرگرمیوں کا آگے بڑھانا، محنت سے محبت سکھانا، دل و دماغ کی ساری قوتوں کو بروئے کار لانا، اس کو استعمال کرنا اور انسانی زندگی میں حسن پیدا کرنا، یہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہے۔ دیکھیے ایک اور ہمارے سامنے فرد آتا ہے، بات وہی جو سابقہ لوگوں نے کہی، انداز اپنا اپنا، کہ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس میں مختلف سرگرمیوں کے ذریعے سے فرد کی ذات میں اعلیٰ ترین رویے پیدا کیے جاتے ہیں۔ مختلف سرگرمیاں، اعلیٰ ترین رویے، مسلسل ایک عمل، یہ سب تعلیم کا کام ہے۔ بینجمن روش نے کہا کہ تعلیم بہتر افراد، بہتر قوم اور بہتر انسانیت پیدا کرنے کی بامعنی کوشش ہے، الرٹ اپ نہیں، بے ترتیب نہیں، غیر منظم نہیں، بلکہ ایک بامعنی کوشش جس کی وجہ سے انسان ایک بہتر فرد بن سکے اور سارے انسان مل کر ایک بہتر قوم بن سکیں اور ساری قومیں مل کر ایک بہتر انسانیت کا روپ دھار سکیں، یہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہے۔ فروبل کہتے ہیں کہ تعلیم زندگی کو خوشگوار بنانے کی تیاری اور زندگی کے صحیح اصولوں سے واقفیت کا عمل ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانا، پہلی مجلس میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اس بات کو مسلسل دہرایا جا رہا ہے مختلف افراد کے ذریعے سے، اور میں نے اپنے محدود علم کے مطابق جتنے دانشوروں کو دیکھا اور ان کو پڑھا یا ان کے بارے میں پڑھا، سنا لوگوں سے، سب کا بنیادی کام یہی ہے، سب نے ایک ہی بات کہی کہ انسانی زندگی کو نکھار کیسے مل سکتا ہے، اس کو خوشنما کیسے بنایا جا سکتا ہے، انسانی رویوں کو، معاملات کو، لین دین کو اور ان کی کیفیات کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ روسو نے بھی یہی بات کہی کہ تعلیم فطری ماحول میں بچے کی انفرادیت کی نشو و نما کا عمل ہے۔ یقیناً اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر بچے کی ایک انفرادیت موجود ہے، اللہ نے مختلف افراد کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا اور اس کے اندر سے فطرت کے اعتبار سے جو صلاحیتیں ودیت کی گئی ہیں موجود ہیں، ایک معلم اس کو آگے بڑھاتا ہے، اس کی نشو و نما کا عمل کرتا ہے تاکہ اس میں ترقی پیدا ہو سکے۔ برٹرن رسل نے یہ بات کہی کہ تعلیم زندگی کے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ ہے. ہر لمحے جو بھی مسئلہ چاہے وہ بالکل چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو یا بہت بڑی منزل پہ پہنچ چکا ہو، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے. اور جب کوئی انسان اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ترکیب سوچتا ہے اور اس کے حل مل جاتا ہے، درحقیقت تعلیم اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے. جان ڈیوی برطانیہ کے بہت ہی مشہور مفکر بھی ہیں اور تعلیم کے ماہرین میں اس کا شمار ہوتا ہے. ان کی زندگی کا مشن انسان کو مختلف تجربات سے آگے بڑھانا، تجربہ بنیاد ہے ان کے ہاں، کہ تعلیم تجربے کی تعمیر نو یا تنظیم نو کرتا ہے. زندگی تجربات کا ایک مسلسل عمل ہے. آج کا تجربہ آج رکتا نہیں، کل آنے والے لوگ اس کی بنیاد پر ایک نیا تجربہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے لوگ پرانے تجربوں کی بنیاد پر ایک نیا تجربہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے مختلف تجربات کو منظم کرنا اور ان کی تعمیر نو کرنا اور اس کے اندر معانی میں اضافہ کرنا کہ جس سے مستقبل کی سرگرمی اور تجربات کی راہ متعین کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو سکے، تعلیم کا یہ مشن ہے. علامہ اقبال مفکر پاکستان اور عالم انسان کے، عالم مسلم کے نہیں، عالم انسان کے ایک عظیم انسان کہ جس کو ہر ملک نے، جس نے بھی اس کے بارے میں پڑھا اس نے کہا کہ ہاں یہ ایک عظیم آدمی تھا، چاہے وہ جرمن کی سرزمین ہو یا فرانس کی، برطانیہ کی ہو یا امریکہ کی، مشرق کے دانشور ہو یا مغرب کے، سب نے ان کی فکری صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے. بہت خوبصورت دو لفظوں میں تعلیم کے اس مشن کو، تصور کو واضح کیا کہ تعلیم عرفان خداوندی اور تکمیل خودی کا ذریعہ ہے. خودی علامہ کے ہاں بہت خوبصورت لفظ، بڑی کثرت سے استعمال کیا جانے والا لفظ، لیکن اگر اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جائے تو اس کا ترجمہ دکھائی دیتا ہے کہ الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے آپ کی پہچان کر لی. اور خودی درحقیقت معرفت ذات ہے، اپنے آپ کو پہچاننا کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، کیوں ہوں، اسی کا نام خودی ہے. اس کو جاننا اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ کی ذات تک پہنچنا، اللہ تعالیٰ کے مقصد، جس مقصد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اس تک پہنچنا. اور اسی کو بھی، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس طرح بیان کیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے اللہ کو بھی بالآخر پہچان ہی لیتا ہے. پاکستان کے ایک معروف مفکر نے بھی اس بات کو آگے بڑھایا، لیکن یہ درحقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر ہے جس میں اللہ رب العزت نے سورۃ الشمس میں فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اسی کا ترجمہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ تعلیم خیر کی قوتوں کو فعل میں لانے کا عمل ہے، کہ جو آپ کے پاس خیر کی قوتیں ہیں وہ محض تصور میں نہ رہیں، خیال میں نہ رہیں، بلکہ وہ انسانی زندگی میں ظاہر ہوں، تب کہیں جا کر وہ تعلیم کا عمل مکمل ہوتا ہے. اور پھر اس کی وضاحت کی گئی کہ ہر شخص کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، شر کی اور خیر کی، اور ہم نے سابقہ مجالس سے اس کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. ایک عقل مند انسان کا کام یہ ہے کہ وہ شر کی قوتوں کو دباتا ہے اور خیر کی قوتوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے. بالآخر مختلف قسم کے مفکرین کی آراء کو جمع کرنے کے بعد یونیسکو نے اس تعریف کو، جو ان کے ہاں ایک کمپریہنسو قسم کی تعریف ہو سکتی ہے، بیان کیا کہ تعلیم ایک ایسا باضابطہ عمل ہے جس کے ذریعے علوم، مہارتیں اور ایسی بصیرت دوسری نسلوں تک منتقل کی جاتی ہے جو زندگی کی سرگرمیوں میں اہمیت کے حامل ہوتی ہیں. یہ ایک بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے. اور انسائیکلوپیڈیا آف ایجوکیشن میں اس بات کے انداز میں لکھا گیا ہے کہ تعلیم ایسی سرگرمیوں کا مجموعہ جس کے ذریعے ایک معاشرہ اپنے علوم، اپنی مہارتیں اور مقاصد دوسری نسلوں تک منتقل کرتا ہے تاکہ معاشرتی وجود اور نمو کو یقینی بنایا جا سکے. اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو دنیا بھر کے لوگ یہی بات مختلف پیرایوں میں، مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں. تعلیم زندگی کی بنیادی عقائد کو، کی بنیادوں کا تنقیدی مطالعہ کرنے اور ان عقائد کے اظہار کے لیے استعمال کیے جانے والی بنیادی تصورات کے تجزیے کا عمل ہے. اس میں لفظ اگرچہ مشکل ہیں لیکن تین باتیں بہت اہم ہیں: زندگی کی بنیادی عقائد، اور ان عقائد کی بنیادیں کیا ہیں، ان بنیادوں کا تنقیدی جائزہ، اس پر غور کرنا کہ اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور پھر اس کو اظہار کرنے کا طریقہ اور اس کے لیے جو بنیادی تصورات ہیں اس کو عمل کی صورت میں کیسے لایا جا سکتا ہے, یہ سب باتیں ہمارے سامنے آئیں. ابھی تک میں نے آپ کے سامنے چند افراد اور چند اداروں کی باتوں کو سامنے رکھا ہے تاکہ مفہوم تصور واضح ہو جائے کہ دنیا بھر کے دانشوروں نے, چاہے ان کا تعلق مشرق سے ہو یا مغرب سے, سب نے کس نتیجوں کا اخذ کیا ہے. یقیناً سب کی طرف سے کوئی نہ کوئی اچھی بات ملتی ہے, اور یہ بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے اگر آپ ایک دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ ہر ایک کے ہاں کوئی نہ کوئی کمی بھی ہو سکتی ہے کہ کسی نے ادھوری بات کہی, کسی نے پوری بات کہی, لیکن ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد یہ ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا بھر کے سارے لوگ جو بھی سوچتے ہیں بالآخر خیر ان کے ہاتھ میں آتا ہے, بالآخر خوش نمائی کی منزل انہیں میسر آتی ہے, بالآخر بہتری کی طرف وہ گامزن ہوتے ہیں. اس وجہ سے مشرق اور مغرب کی کوئی تقسیم انسانوں کے ہاں نہیں ہونی چاہیے. علم جہاں سے ملے اس کو حاصل کرنا, حکمت جہاں سے ملے اسے لے لینا, یہی بنیادی طور پر طالبان علم کا اور معلمین علم کا مشن ہونا چاہیے. اسی وجہ سے ایک ایسا عمل ہے تعلیم کہ جس میں معرفت ذات اور معرفت کائنات کے ذریعے سے خالق کائنات کی مرضی کے مطابق معاشرے کی تشکیل اور اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا, یہ سب تمام تعریفات کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے آتا ہے. علامہ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات کہی کہ مشرق سے ہو بیزار, نہ مغرب سے حذر کر, فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر, علم روشنی جہاں سے ملے چاہے وہ مغرب سے ہو یا مشرق سے, ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی شب کی تاریکی کو دور کرنا ہے اور اسے سویرے میں بدلنا ہے, تاریکی کو اجالے میں بدلنا ہے, یہ ہمارا بنیادی کام ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے. تعلیم, لفظ تعلیم پر ذرا سا غور کر لیجئے. اتفاق سے یہ زبان, جس زبان کا لفظ ہے وہ عربی ہے, اردو میں فارسی میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں, پاکستان کی دیگر مقامی زبانوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں, لیکن عربی زبان کا ایک خاصہ ہے, اس کے اندر ایک خوبی ہے کہ ایک لفظ صرف ایک لفظ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر اس کے معنی کی مختلف قسم کی شیڈ, اس کے سائے ہوتے ہیں, اور ہر ایک سائے کی خاص حسن ہے اور اس کا ایک خاص لطف پایا جاتا ہے. جب بھی تعلیم کے لفظ کو آپ دیکھیں گے اپنے سامنے اور اس سے ملتے جلتے جتنے بھی الفاظ ہوں گے اس میں یہ چار بڑی خوبیاں آپ کو ہمیشہ ملیں گی. پہلی خوبی یہ ہے کہ اس میں ایک چیز آپ کے پاس ہے, آپ نے کسی دوسرے کے حوالے کرنا ہے, ایک فرد ایک چیز کا مالک ہے, اس چیز کو دوسرے کے حوالے کرنا, یہ تعلیم کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہے کہ علم پہلے آپ نے خود حاصل کیا پھر آپ نے دوسرے افراد تک اسے پہنچا دیا. صرف پہنچانا نہیں بلکہ دوسری خوبی یہ ہے کہ اسے تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ جیسے جیسے صلاحیت بڑھ رہی ہے ویسے ویسے اس کو آگے بڑھانا, اس کو تعلیم کہا جاتا ہے. تعلیم محض ایک چیز جہاں سے اٹھا کر وہاں رکھنا نہیں ہے بلکہ آہستہ آہستہ اس طریقے سے اسے آگے بڑھانا کہ اس کی وہ غذا اس کے جسم کا حصہ بنتی چلی جائے, اس کو تعلیم کہا جاتا ہے. اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں. قرآن مجید میں قرآن کے حوالے سے تنزیل کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور تنزیل کا معنی ہے کہ قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا گیا اور کہیں 23 سال میں جا کر قرآن مجید کا نزول مکمل ہوتا ہے. اس میں تنزیل کا جو پہلو ہے اس میں تدریج کا معنی واضح ہے, اور یہ جو آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے یہ کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو مسلسل کرتے رہنا, اس عمل کو مسلسل کرتے رہنا. اور اس کے اندر چوتھا معنی وہ سب سے خوبصورت ہے کہ محض ایک چیز کو منتقل کرنا ہی نہیں یا آہستہ آہستہ منتقل کرنا نہیں بلکہ ایسے طریقے سے, ایسے اچھے طریقے سے اس کو منتقل کرنا کہ واقعی وہ دوسرے فرد تک پہنچ جائے, اس عمل کو تعلیم کہا جاتا ہے. اس لیے تعلیم کا لفظ ایک ہے لیکن اس کا معنی ایک نہیں ہے, وہ اپنے اندر بے شمار قسم کی تفسیریں رکھتا ہے, اور سب کو جب مکمل کیا جائے گا تو پھر عمل تعلیم بھی مکمل ہوتا ہے. اس اعتبار سے تعلیم کا دائرہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے جس میں فرد کی ساری ضرورتیں, چاہے اس کا تعلق مادی ضرورتوں سے ہو یا اس کی روحانی ضرورتوں سے ہو یا اس کی جذباتی ضرورتوں سے ہو, ان سب کو کیسے حاصل کیا جائے, کیسے اس کو پروان چڑھایا جائے, کیسے نشو و نما دی جائے, یہ تعلیم کے مقاصد میں سے ہے. اور فرد کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کی بنیادی ضرورتیں ہیں جن میں سب سے پہلے امن, اور اس کے اندر حسن اور خوشنمائی اور اس کے اندر ترقی اور نشو نما, اس کو آگے بڑھانا, یہ در حقیقت تعلیم کے دائرے ہیں جس میں فرد اور معاشرہ دونوں کے دونوں شامل ہیں, اور فرد اور معاشرے کی ساری ضرورتیں اس کے اندر موجود ہیں. زمانے کے ساتھ مسلسل علم ترقی کرتا ہے, جب علم ترقی کرتا ہے تو تعلیم بھی یقیناً اس کا عمل بھی آگے بڑھتا ہے, اس میں بھی ترقی ہوتی ہے. اسی وجہ سے علامہ نے کہا کہ تو اسے پیمانۂ امروز فردا سے نہ ناپ, جاویداں پہ ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی, کیونکہ زندگی رکی ہوئی, جمی ہوئی, ٹھہری ہوئی نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک مسلسل عمل ہے, مسلسل حرکت, ہر دم اور پہ ہم رواں ہے. جب زندگی رواں ہے تو علم بھی رواں دواں ہے, اور جب علم ترقی کر رہا ہے تو تعلیم کے دائرے, اس کے ذرائع, اس کے طریقے, اس کی اسالیب, اس میں بھی مسلسل ترقی ہوتی چلی جائے گی. اور دیکھیے, ہم نے تعلیم کی تعریفوں میں یہ بات دیکھی کہ کائنات کے اسرار کو جاننا, یہ بھی تعلیم کا بنیادی مقصد ہے, علم کا بھی یہی بنیادی مقصد ہے. ذرا یہ ایک لمحے کے لیے کائنات پر ہلکی سی نظر دوڑائیں کہ کائنات کی کیا کیا چیزیں ہمیں کیا کیا سکھا رہی ہیں. دیکھیے, فولاد اور پتھر انسان کو قوت اور صلابت, مضبوطی, ٹھوس پن, ثابت قدمی, یہ جوہر انسان تک منتقل کر رہے ہیں. انسان دیکھتا ہے فولاد کی طاقت کو اور پتھر کی قوت کو, صلابت کو, تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور پاکستان میں نہیں, دنیا میں ہر معاشرے میں آپ کو کوئی نہ کوئی فرد ایسا ضرور مل جائے گا کہ جس کا نام, اس کا ذاتی نام, فرد کا نام, انسان کا نام چٹان, راک, حجر, صخر یہ رکھا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ معاشرہ اس کے اندر یہ قوت دیکھنا چاہتا ہے. راک ایک بہت بڑا پہلوان آج کل کی دنیا میں بڑا نام ہے اس کا, اور صخر پرانے زمانے سے لے کر ہزاروں لوگ عرب دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں, ہمارے ہاں بھی اس طرح کے نام موجود ہیں. اگر آسمان پر نظر دوڑائیں گے تو آسمانوں کی وسعت انسان کے اندر فکر کی, سوچنے کی وسعت پیدا کرتی ہے, اور انسان یہ گمان کرتا ہے کہ جس طرح آسمان تا حد نظر پھیلا ہوا ہے, انسان کی فکر اور اس کا خیال, اس کو بھی تا حد نظر وسعت ملنی چاہیے. کوئی رکاوٹ, کوئی قدغن اس کے راستے میں, کوئی دیوار حائل نہیں ہونی چاہیے. جب وہ صحراؤں اور سمندروں میں جاتا ہے تو اس کے پھیلاؤ کو دیکھ کر انسان کو اپنا دامن بھی کشادہ کرنے کو جی چاہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے ان صحراؤں کا دامن کتنا وسیع کیا, سمندروں کے دامن کو کتنا پھیلا دیا ہے, تو انسان بھی اپنے دامن کو تنگ کیوں کرے, کیونکہ وہ تو سب مخلوقات سے بہتر ہے. کم از کم صحراؤں اور دریاؤں سے اس کا دامن تنگ نہیں ہونا چاہیے, وہاں سے یہ بات سیکھی جاتی ہے. باد صبا انسان کے جسم کو چھوتی ہے تو لطف و قرار کا مطلب وہ سمجھتا ہے کہ لطف کیا ہوتا ہے, لطیف چیز کیا ہوتی ہے, قرار اطمینان کس کو کہتے ہیں. پرندوں, پانی کے جھرنوں, ہوا کی سرسراہٹ سے نغمہ سرائی سیکھتا ہے انسان, اور مسلسل اپنی زندگی کو زینت دیتا ہے. شہد کی مکھی نے کڑوے پھلوں سے اور پھولوں سے کس طرح میٹھا رس بنانا سیکھا, انسان اسے یہ بات سیکھتا ہے کہ انسان کے غلط رویوں سے بھی بعض اوقات دوسرے لوگ خیر کی قوتیں تلاش کر لیتے ہیں اور خیر کے پہلو تلاش کر لیتے ہیں. کسی کے غصے سے بھی انسان محبتیں تلاش کر سکتا ہے, اور اگر چاہے تو کسی سے محبت کرتے ہوئے بھی نفرت کا انسان پہلو بنا سکتا ہے. لیکن پسند اپنی اپنی, حوصلہ اپنا اپنا, راستہ اپنا اپنا, شہد کی مکھی کا رویہ اختیار کیا جائے یا دوسری مکھی کا, یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. ریشم کے کیڑے پر ذرا نظر دوڑائیے کہ وہ اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے, لیکن دوسروں کے تن کو ڈھانپنے کا وہ دوسروں کا سبق دیتا ہے کہ میں نے اپنی ذات فنا کر دی لیکن تمہارے لیے حریر و ریشم کا لباس بنا دیا ہے. چاند کی روشنی نے محبت کرنا, زندگی میں ذائقہ بھرنا سکھایا, سورج کی روشنی نے جوش اور جذبہ سکھایا, دن کے اجالے نے حرکت اور اجلاپن سکھایا, رات کی تاریکی نے پردہ پوشی اور رازداری سکھائی, چیوٹیوں سے مسلسل محنت کا سبق ملا, مکڑی سے گھات لگانے کا فن سیکھا. بادل, ذرا غور کیجئے کہ جب آب حیات زندگی کا پانی, آب حیات تقسیم کرتے ہوئے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں اور کوئی جغرافیائی حد ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی, تو انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح بادل خیرات کرتے ہوئے یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں, وہاں سے یہاں آ جاتے ہیں, علم کی خیرات میں بھی انسان جغرافیائی حدود بنا نہیں سکتا, علاقوں تک محدود نہیں کر سکتا, افراد تک اسے محدود نہیں کر سکتا, اسے بھی بادلوں کی طرح ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس کی صورت میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے. پھولوں پھلوں پرندوں اور دیگر مخلوقات میں رنگ شکل قامت کے اختلافات کے باوجود باہمی تعاون, یہ کیسی خوبصورت بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ذریعے سے ہم کو دکھائی اور سکھائی کہ وہ اگر سب مل کر اس دنیا کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو انسان بھی قامت رنگ شکل و شباہت مختلف اعتبارات سے مختلف ہیں, لیکن وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور بنا سکتے ہیں کہ جس میں باہمی اتفاق اور تعاون اختیار کیا جا سکتا ہو. یہ کائنات سب کچھ سکھا رہی ہے. اور حضرات صرف یہ بات نہیں بلکہ خاص طور پر وہ میدان کہ جس کو ہم میدان تعلیم کہتے ہیں, جس کو باقاعدہ ایک منظم ادارے کی شکل میں ہم آگے بڑھاتے ہیں, کائنات اس میں بھی تعلیم دے رہی ہے, ہمیں سبق سکھا رہی ہے. ذرا غور کیجئے, دن اور رات کے آنے جانے کا مسلسل عمل, یہ سبق کو معلومات کو اور دہرانا اس کی تکرار کرنا اس کی تعلیم دے رہے ہیں. موسموں میں تبدیلی مختلف مہینوں کے بعد آتی ہے, جس سے آپ لوگ سہ ماہی امتحان شش ماہی امتحان کبھی سالانہ امتحانات سے اپنے بچوں کو اور طلبہ کو گزارتے ہیں, ہمیں یہ سبق وہاں سے ملتا ہے. نباتات جمادات حیوانات کائنات یہ بتا رہی ہے کہ یہ سب بظاہر الگ الگ ہیں لیکن حقیقت میں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. تو تعلیمی عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک طالب علم طالب علم کے ساتھ, طالب علم معلم کے ساتھ, معلم معلم کے ساتھ سب آپس میں مل کر باہمی تعاون نہ کریں اور اپنے تجربات کو باہم شیئر نہ کریں اور اس کو شریک کرتے ہوئے تعلیم کے اس عمل کو مزید آگے نہ بڑھائیں. یہ سب باتیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں. ذات یہ شاعری نہیں حقیقت ہے, اس کائنات کی ہر چیز ہمیں تعلیم دے رہی ہے. اس اعتبار سے تعلیم کے اس عمل کو جاننے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تعلیم کے بنیادی مقاصد کیا ہیں. تعلیم کے ان مقاصد کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اساسی مقاصد کے جو بنیادی مقاصد ہیں کہ ہر ایک انسان کو ایک اچھا انسان بنانا, اور پھر ہم اس کو اگر اپنے لیے مخصوص کر لیں کیونکہ اس مجلس میں اور ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہے, اس لیے ایک اچھا انسان بننا تعلیم کا سب سے پہلا مقصد. اور ان میں سے پھر مختلف طبقات قوموں کے حوالے سے اس کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم یہاں کے رہنے والے افراد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک اچھے مسلمان بنیں اور اپنے ملک میں اندر رہتے ہوئے اس تعلیم کے بنیادی مقاصد میں اپنے ملک کے ساتھ اخلاص کرنا اور اس کو اختیار کرنا, یہ بھی اس کے بنیادی مقاصد میں سے ہیں. اور اس کے جزوی اور فرعی مقاصد میں ہر ایک میدان عمل کہ کسی نے میڈیکل سائنس کو اختیار کیا ہے, کسی نے انجینئرنگ کو اختیار کیا ہے, کسی نے تعلیم کے شعبے کو اختیار کیا ہے, کسی نے ادب اور فن کو اختیار کیا ہے, تو یہ اس کا ایک الگ تعلیم کا مقصد ہوگا کہ جو فرعی اور جزوی طور پر اس کو اختیار کرنا ہوگا. لیکن سارے کے سارے علوم در حقیقت انسان کو انسان بنانے اور مسلمان کو مسلمان بنانے اور پاکستانی کو پاکستانی, یہ تمام قوتیں اس کے اندر موجود ہونے چاہیے. اس اعتبار سے تعلیم میں سب علوم کو ایک خاص ترتیب سے باہم مربوط کر کے آگے بڑھانا تاکہ انسان کی شخصیت کا ہر پہلو سنور جائے نکھر جائے خوبصورت بن کے آ جائے. اس وجہ سے یہ پہلی مجلس میں دوسری بار بھی تیسری بار بھی یہ بات آگے بڑھائی گئی کہ اس کا تعلق کسی ایک شعبہ تعلیم اس کے مضمون کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جتنے بھی مضامین پڑھائے جاتے ہیں جتنے بھی میدان ہیں سب کے سب تعلیم کے دائرے میں بھی ہیں اور سب کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے. اس وجہ سے علامہ نے یہ بات کہی کہ سرود و شعر و سیاست کتاب و دین و ہنر گوہر ہیں ان کی گراہ میں تمام یک دانہ ضمیر بندہ خاکی سے ہے نمود ان کی بلند سر ہے ستاروں سے ان کا کاشانہ. لیکن شرط ایک ہے کہ اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات, میڈیکل سائنس بھی عین حیات, انجینئرنگ بھی عین حیات, تعلیم بھی عین حیات, ادب بھی عین حیات, کلچر کی تعلیم دینا بھی عین حیات, بشرطے کہ انسان کی خودی کی حفاظت کر سکیں, اس کی معرفت اس کو عطا کر سکیں. اور نہ کر سکیں تو سراپا فسون و افسانہ, تو پھر تو محض افسانے ہیں اور کچھ نہیں, باقی کچھ نہیں رہتا. اس اعتبار سے ہم جب عمل تعلیم کی بات کرتے ہیں تو وہ ترتیب وار سرگرمیاں جو نظام تعلیم کے مقاصد کے حصول کے لیے وقوع پذیر ہوتی ہیں اس کو عمل تعلیم کہا جاتا ہے. مسلسل سرگرمیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی متصل ملی ہوئی مربوط, یہ سرگرمیاں جب مسلسل آگے بڑھتی ہیں جو نظام تعلیم کے بنیادی مقصد کو پورا کرنے والی ہوں تو در حقیقت اس کو ہم عمل تعلیم کہہ سکتے ہیں. عمل تعلیم میں جب ہم غور کرتے ہیں تو مختلف اجزاء دکھائی دیتے ہیں، مختلف ارکان دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس پورے کے پورے عملی تعلیم میں سب سے اہم ترین جز، سب سے اہم ترین رکن اور سب کا محور در حقیقت وہ متعلم بنتا ہے جس کو طالب علم بھی کہا جاتا ہے، ساری سرگرمیوں کا محور. اور اس کے بارے میں مختلف چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ جب وہ آیا تھا اس تعلیمی ادارے میں تو وہ کیا تھا، کیسا تھا، اور وہ کیا چاہتا تھا، کیسا چاہتا تھا، کتنا چاہتا تھا. یہ پہلا سوال اس کے ایڈمیشن کے موقع پر ہی اس تعلیمی ادارے کے افراد کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ ہمارے پاس کس کیفیت میں آیا ہے اور ہم نے اسے کس کیفیت میں پہنچانا ہے، اور عمل تعلیم کے نتیجے میں اسے کیا، کیسا اور کتنا حاصل ہوا. اس کی فکر کے اعتبار سے کیا اس کی ذہنی قوت جو تھی تخیل کی، فکر کی، سوچ و بچار کی، اس میں کتنا اضافہ ہوا. اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے جو اس کے بدن سے تعلق بھی رکھتی ہیں اور اس کے فن سے بھی، اس میں کتنا اضافہ ہوا. اور اس کے کریکٹر میں، اس کے کردار میں، اس کے بیہیویئر میں، اس کے رویوں میں پہلے کیا تھا، اب کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے. اگر یہ تینوں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں تو پھر آپ جان لیجئے کہ تعلیم کا عمل وہ مسلسل ترقی کر رہا ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو رہی ہے، اسے نالج مل رہا ہے، معلومات مل رہی ہیں لیکن کردار نہیں سمر رہا، کردار مل رہا ہے اس کے لیے اخلاقیات کی بہت ساری بندشیں لگا کے ایک خاص نہج پہ اسے چلانے کی تعلیم دی جا رہی ہے لیکن اس کی صلاحیتوں کو نکھارا نہیں جا رہا، یا اس کی فکر میں وہ قوت پیدا نہیں کی جا رہی کہ جس سے وہ ایک کامیاب انسان بن سکے، تو در حقیقت تعلیم کا عمل ناقص رہ جاتا ہے. یہ ایک جملہ بڑے خوبصورت انداز میں دنیا کے مختلف زبانوں میں موجود ہے کہ انسان دنیا میں چار طریقے سے ہوتے ہیں، چار طرح کے ہوتے ہیں. ایک شخص وہ ہے کہ جو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو. جس کے پاس علم ہے اور اسے اس بات کا بھی احساس ہے کہ ہاں میرے پاس یہ ہنر، یہ فن، یہ علم میرے پاس ہے، میں اس کو پہنچا سکتا ہوں، تو جان لیجئے کہ اس کو اپنے علم پر اعتبار ہے، وثوق ہے، یقین ہے، اسے سیکھنا چاہیے، وہ ایک عالم ہے، وہ ایک نالج رکھنے والا فرد ہے، اسے سیکھنا چاہیے. ایک دوسرا طبقہ ہے انسانوں میں سے، اور اس میں سے ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ طالب علم ہے. طالب علم کس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں چیزیں نہیں آتی، میں فلاں فلاں چیزوں میں کمزور ہوں. وہ اپنی اس کم علمی کو یا ناقص علمی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اساتذہ کی تلاش کرتا ہے، راہبر کی، مرشد کی تلاش کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے اس نقص کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تعبیر کر لیتا ہے، تدبیر بنا لیتا ہے. ایک تیسرا فرد بھی ہوتا ہے، جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے. اور یہ معلم کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک فرد کے اندر صلاحیتیں ہیں، پوشیدہ خفیہ صلاحیتیں، لیکن اسے اپنی صلاحیتوں کا احساس نہیں ہے کہ میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں. کسی وجہ سے وہ کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو دبا بیٹھا ہے یا وہ دب گئی ہیں. معلم ان کو دریافت کرتا ہے، ان صلاحیتوں کو نکھارتا ہے، آگے بڑھاتا ہے. ایک چوتھا طبقہ بھی ہے کہ ایک شخص نہیں جانتا اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، اور ایسے افراد کی بھی کمی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. بشمار لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایک طرح کے فریب کا شکار ہوتے ہیں، ایک غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے علامہ ہو چکے ہیں، حالانکہ یہی بات ان کی کم علمی، ان کی نادانی اور ان کی جہالت کی دلیل ہے. ایسا فرد جاہل ہے، اور ایسے جاہل سے بچ کے رہنا، دور رہنا، رہنمائی کے بعد بھی اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو اس سے بچ جانا یہی بہتر ہے. اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے بھی یہی بات کہی تھی کہ جو جاہل جان بوجھ کر سب کچھ جانتے ہوئے بھی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے یا اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو دور سے سلام کر کے ان سے الگ ہو جانا یہ زیادہ بہتر ہے. حضرات، تعلیم کے عمل میں نصاب ایک بہت بنیادی اکائی، ایک بہت بڑا عنصر ہے. اس کے لیے مختصر الفاظ میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ تعلیمی نصاب بناتے ہوئے کچھ اس کے بنیادی اور کچھ اس کے فرعی مقاصد سامنے رکھے جاتے ہیں، جن کا بالکل شروع میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ تعلیم کے عمل میں جب کوئی فرد آتا ہے تو اس کے لیے پہلے بنیادی مقاصد کہ اس نے ایک اچھا انسان یا ایک اچھا مسلمان یا ایک اچھا پاکستانی یا یہ تینوں اس کے اندر آنے چاہیے. پھر اس کے بعد اس کے فرعی مقاصد, تو تعلیمی نصاب بھی کسی مضمون سے تعلق اس کا ہو اس میں ان دونوں باتوں کا لحاظ کرنا لازم ہے. حتیٰ کہ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں میڈیکل سائنس پڑھنا ہے تو اس میں اخلاقیات کی کیا ضرورت ہے, ہمیں تو پل بنانا اور سڑکیں بنانا سیکھنا ہے اس میں اخلاقیات کی کیا ضرورت ہے, ہمیں تو دوا دارو کرنا ہے یا پھر مختلف قسم کے فن ہیں اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے تو اس میں اخلاقیات کا کیا عمل ہے یا کیا کام ہے. درحقیقت وہ بات سارے مفکرین ہی کہتے ہیں, اور چند روز پہلے ایڈی میکن صاحب نے اس کو دہرایا میرے سامنے, بات دوبارہ تازہ ہو گئی کہ مختلف علوم انسان کو فن سکھاتے ہیں لیکن محض فن سیکھنے کے بعد انسان انسان نہیں بنتا, مختلف علوم میں مہارت حاصل کرنے کے نتیجے میں وہ مشین بھی بن سکتا ہے, وہ پتھر بھی بن سکتا ہے, وہ فولاد بھی بن سکتا ہے, لیکن ایک مکمل انسان بننے کے لیے اس کے بنیادی مقاصد اور اس کے فرعی مقاصد ان دونوں کا حسین امتزاج ہونا لازم ہے. ایک ڈاکٹر اگر ایک اچھا انسان نہیں ہے تو وہ ہزاروں انسانوں کو قتل کرنا اپنے لیے کوئی عیب نہیں سمجھے گا. ایک انجینئر اگر ایک اچھا انسان نہیں ہے تو پل بنانے کے بعد اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ اس پل کے ٹوٹ جانے کے بعد کتنے انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں, اس نے تو محض پیسے کمانے تھے اور اپنے فن میں خاص مقصد حاصل کرنے کے بعد اس کو مکمل کر لیا. اور دوسرا اس نصاب کی خصوصیت کے طالب علم کی سطح اور اس کی ضرورت کے مطابق, اس کی کیفیت کیا ہے, اس کا لیول کیا ہے اس کے ذہنی اور علمی, اور پھر وہ کہاں تک پہنچنا چاہتا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے, ایک سال دو سال پانچ سال کے بعد اسے کس منزل پہ ہونا چاہیے, یہ نصاب اس کے سارے راستے کا تعین کرتا ہے. اور عصری تقاضوں کو پورا کرنا, ہمارے ہاں ایک بڑی مشکل اساتذہ میں, کیونکہ میں بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں, اکثر دیکھنے میں آئی ہے کہ جب بھی کبھی نصاب میں تبدیلی ہوتی ہے تو ایک بہت بڑی تعداد اساتذہ کی اس پر چیبہ جبی ہوتی ہے, پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں آپ دس سال ہو گئے تھے کتاب پڑھا رہے تھے, اچھی خاصی کتاب یاد ہو گئی تھی, اب نئی کتاب آ گئی ہے, اس کو پھر یاد کرنا پڑے گا, اس کو اس کے سارے سوال حل کرنا پڑیں گے, اس کو سکھانے کے لیے محنت کرنا پڑے گی. تو نصاب کو عصری تقاضوں کے مطابق بدلتے رہنا یہ کوئی تنزل کی بات نہیں ہے یا یہ خامی نہیں ہے. اگر اس میں کوئی نئی ریسرچ کرنے کے بعد ایک نئی بات سامنے آ جاتی ہے تو نصاب کو اس عصری تقاضے کے مطابق یقیناً ڈیولپ کرنا چاہیے, اسے ترقی دینی چاہیے, اور اساتذہ کو بھی اسے قبول کرنا چاہیے, اور مقررہ مدت میں پورا ہونے والا وہ نصاب ہو. اگر ایک سال کا تعین ہے, چھ ماہ کا تعین ہے, دو سال کا تعین ہے, تو اس میں یقیناً معلومات کو اسی انداز میں رکھنا چاہیے جو اس مخصوص مدت میں پوری ہو سکیں. اور نصاب کی ایک بہت بڑی کمزوری ہم جو پاکستان میں اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ نصاب بنا لیا, اور نصاب بناتے وقت بنایا نہیں جاتا, اب تو آسان کام ہو گیا ہے کہ کہیں سے بھی اٹھا کے جڑ دیا کسی اور جگہ پہ, کسی ملک کا دورہ کیا وزیر تعلیم صاحب نے اور وہاں کوئی کتاب پسند آ گئی, یا کسی بندے نے رابطہ کر لیا کہ جناب میں فلاں ملک میں گیا تھا, یہ کتاب اچھی لگی, اس کو آپ اپنے ہاں نصاب کے طور پر رکھ لیں, اور ہم اس کو اسی طرح رکھ لیتے ہیں, اور وہ کتاب دستیاب نہیں ہوتی. دستیاب جب نہیں ہوتی, میں ایسے بے شمار طلبا کو جانتا ہوں ہر سطح کے, اسکول کالج اور یونیورسٹی کے لیول کے طلبا کو, جو ہمیشہ اس بات کا شکوا کرتے ہیں جناب ایک سال ہو چکا ہے اور ابھی تک مارکیٹ میں وہ کتاب میسر نہیں ہے, اور اس ایک سال کی مدت میں وہ کس طرح پڑھ رہا ہوگا, کتنا پڑھا ہوگا اس نے, تعلیمی ادارے میں استاد نے کیا پڑھایا ہوگا, کیسے پڑھایا ہوگا, یہ سب چیزیں یقیناً اس کے نتیجے میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس وجہ سے پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہمیشہ امتحان میں بیٹھتی ہے, اور ایک بہت بڑی تعداد ہمیشہ امتحانات میں فیل ہوتی ہے, اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ نصاب کی کتاب آخری لمحے تک بعض اوقات میسر نہیں آتی. ایسے طلبا کو میں نے دیکھا کہ امتحان 15 دن کے بعد ہے اور استاد صاحب نے ایک نئی کتاب تجویز کر دی کہ جناب یہ بھی آپ کے نصاب کا حصہ ہے, اور صرف 15 دن امتحان میں باقی رہ گئے ہیں. اس اعتبار سے نصاب کو آسانی سے دستیاب ہونا اس کا اور یہ اس کی بنیادی ضرورتوں میں شامل ہے. جب ہم نصاب کے مراحل میں دیکھتے ہیں تعلیم کو کس طرح آگے بڑھایا جائے, تو اس میں مختلف قسم کے تجربات دنیا میں کیے گئے, لیکن یہ سب باتیں آپ جانتے ہیں. میں مختصر الفاظ میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ ابتدائی جو تعلیم, خاص طور پر پہلے 8 سال, یہ تعلیم کے سب سے اہم ترین سال ہوتے ہیں. اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ جب ہم تعلیم اور نفسیات کے اس موقع پہ آئیں گے, بہت ساری باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. اس موقع پر تعلیم میں اس نصاب میں وہ تمام چیزیں شامل ہونی چاہیے جو فرد کی بنیادی ضرورتیں اور اس کی اساسی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں، اس کو اچھا انسان بنانے کے لیے اور اس کی مختلف مہارتوں کو آگے بڑھانے کے لیے معاونت کرتی ہیں. اس لیے پہلے 4 سال سے لے کر 8 سال کا جو عمل ہے اس کو بڑے اچھے انداز میں آگے بڑھانا چاہیے، جس میں زبان بہت بڑا عنصر ہے، اخلاقیات، حساب اور اس طرح کی تمام فنی ضرورتوں کو پورا کرنا ذہنی صلاحیت کے مطابق، اور پھر اس میں مزید جو آگے 4 سال ہوتے ہیں اس میں بھی دیگر مضامین کا ایک ایسا اجتماع کہ جس میں ہر ایک مضمون کی خاص قدر متعین کی جائے کہ یہ اس کا مرکزی مضمون ہے، لیکن یہ 8, 5, 7 مضمون جو ہیں یہ اس مرکزی مضمون میں معاونت کرنے کے لیے اس نصاب کا حصہ بنائے گئے ہیں اور اس کی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے اس نصاب کا حصہ بنائے گئے ہیں. ان سب کا خیال رکھنا انتہائی لازم ہے. اور پھر مزید 4 سال 12 سے 16 سال کا عرصہ، اس میں آدمی مسلسل آگے بڑھتا ہے، تخصص کی منازل کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے، جس میں اطلاق علوم اپلائیڈ سائنسز کی معاملات اس کو بھی شامل کرنا ہے، اس کے فکر، اس کے فلسفے، اس کے اخلاقیات کو درست کرنا ہے، اور پھر مزید تخصص کے میدان میں جب وہ ماسٹر لیول پر یا پی ایچ ڈی لیول پہ پہنچتا ہے تو بہت ساری چیزیں اختیار کی جا سکتی ہیں. نصاب کے بعد ایک بہت ہی اہم چیز خود معلم کا طریقہ تدریس ہے کہ ہم نے اس نصاب کو کس طریقے سے آگے پڑھانا ہے اور کس طریقے سے اس علم کو ایک تدریس اور ایک مسلسل عمل کے ذریعے سے طلبہ کے ذہنوں میں نہیں بلکہ ان کے دلوں کا حصہ بنانا ہے، ان کی فکر کا، ان کی ذات کا حصہ بنانا ہے. اور اس کے لیے بشمار تجربات اب تک ہو چکے ہیں، سینکڑوں لوگوں نے ہزاروں باتیں لکھی اور اس میں اپنے اپنے ایکسپیرینس اور اپنے اپنے تجربات کو بیان کیا ہے. لیکن ایک بڑی مشکل جو مجھے علمی دنیا میں میسر آئی، اور یہ ہم انسانوں کی ایک بنیادی مشکل ہے، ایک طبقہ ایک طریقے کو اپناتا ہے، یہ ایک تجربے کے بعد اسے تھوڑی بہت کامیابی ملتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب بس یہی ایک طریقہ ہے کامیابی کا، اور وہ اس کو میدان عمل میں پہنچا دیتا ہے. لوگ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اچھا یہ نئی چیز آئی ہے، اور نئی چیز آنے کے بعد اسی کو اختیار کر لیا جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نئی چیز نے پرانے سارے طریقوں کو توڑ دیا ہے، قلعدم قرار دے دیا، وہ سب ناقص تھے اور اب نئی چیز کو اپنا لینا چاہیے. کچھ عرصے کے بعد وہ نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے اور آنے والے لوگ ایک دوسری بات کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں اور پہلی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اس اعتبار سے تعلیمی مراحل میں ایک تقلیدی انداز، کتاب رٹوا دی، کتاب یاد کروا دی، اس کا عمل مسلسل ہوتا رہتا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے. وہ ایک کلاسیکی انداز، استاد آیا، اس نے ایک ورقہ کھولا، صفحہ کھولا، اس کی بنیادی جو معلومات ہیں اس کو یاد کروا دیا یا خود یاد کر کے سنا دیا. یہ کلاسیکی انداز، تقلیدی انداز موجود تھا، اور ممکن ہے بعض مضامین میں اب بھی اس کی ضرورت ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقلیدی اور کلاسیکی انداز سارا کا سارا غلط تھا اور اس کو یکسر ختم کر دینا چاہیے، نہیں. بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں واقعی کچھ چیزیں ممکن ہے یاد ہی کروانی پڑے، اور اس کو وہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پروجیکٹ میتھڈ، آج کل کا جدید ترین میتھڈ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ڈسکشن میتھڈ، مباحثہ، ڈسکشن، آپس میں گفتگو، مکالمہ بازی، مختلف آراء کے اظہار، تنقیدی جائزے، یہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں. مظاہراتی ڈیمانسٹریشن جب انسان کرتا ہے اس علم کا کسی بھی اعتبار سے، خود یا کسی لیبورٹری میں، یا مختلف افراد کے ذریعے سے، یا مختلف ڈراموں کے ذریعے سے، یا مختلف تمثیلات کے ذریعے سے، ہزاروں اس کے طریقے ہیں، اور یہ سارے کے سارے طریقے قدیم زمانے سے چل رہے ہیں. آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم نے ڈسکشن میتھڈ اختیار کیا ہے یا ہم نے ڈیمانسٹریشن کا میتھڈ اختیار کیا، طریقہ اختیار کیا ہے. روز اول سے یہ بات چل رہی ہے، لیکن ایک خاص طریقہ تعلیمی اداروں میں جب تک رائج نہیں ہوتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ طریقہ اصل میں موجود ہی نہیں تھا. موجود تو تھا، لیکن انفرادی طور پر لوگوں نے اس کو اختیار کیا اور بعد میں کہیں جا کر یہ تعلیم کا بنیادی حصہ بن گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارے کے سارے طریقے انسان پڑھے، سب کے بارے میں جانے، اور فیصلہ معلم کو خود کرنا ہے کہ جگہ کون سی ہے، موقع کون سا ہے، مضمون کیا ہے، اور فرد کیسا ہے. فرد کے مطابق، اس کی صلاحیت کے مطابق، موقع اور محل کے مطابق، وقت کے مطابق، اور اس مضمون کی بنیادی ضرورتوں کے مطابق کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اور اب تو لوگ، مفکرین تعلیم کے یہ کہتے ہیں کہ اگر سارے طریقوں کو ملا کے یکجا کر کے بھی کوئی مضمون پڑھانا پڑے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے کسی دوسرے میں کوئی خلل پیدا نہیں ہو سکتا یا اس کی گنجائش نہیں ہوتی. یقیناً سب کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اس لیے ہم جب عمل بڑھاتے ہیں تعلیم کا تو اس میں ان تمام باتوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے. لیکن تعلیمی نفسیات ایک بہت بڑا مضمون ہے اور ایک بہت بڑا موضوع ہے. ہم انشاءاللہ اگلے نشست میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے. اس کا بھی معلم کو خیال رکھنا ہے اور تعلیم کا عمل اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا اور مکمل نہیں ہو سکتا. مقام تدریس یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا پہلے ہی مسئلہ ہے موجود. یقیناً اس طرح کا ہال یا اس طرح کی کلاسز جو بعض کالجوں میں یونیورسٹیوں میں تعلیمی اداروں پائے جاتے ہیں اس کا تو پاکستان کے بہت بڑے حصے میں وجود ہی نہیں ہے. بہت بڑے حصے میں ایسی کلاسز میں ہم نے پڑھا, ایسی کلاسز ہم نے دیکھی جو درخت کے سائے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں, سورج کی گردش کے ساتھ کلاس کی سمت بدلتی ہے. صبح کے وقت ہم اگر درخت کی اس طرف تھے تو ظہر کے بعد درخت کی دوسری طرف بیٹھنے کا موقع سینکڑوں بار زندگی میں ملا. ایسے افراد کی جنہیں ٹاٹ ملتا ہے وہ ان افراد کو دیکھ کر اپنا سر اونچا کرتے تھے, دیکھو ہم ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ افراد کی جن کے پاس ٹاٹ بھی نہیں تھا وہ پریشان ہوتے ہیں, اور اب بھی بے شمار ایسے افراد ہیں. لیکن جہاں جو چیز میسر ہے, مسئلہ یہ نہیں کہ میسر ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس کلاس کو جو میسر ہے اس کو کس طریقے سے مرتب کرنا, یہ ایک ذہین انسان کا, دانشور انسان کا, ایک اچھے معلم کا بنیادی کردار ہوتا ہے. زمین پر بیٹھتے ہوئے بھی اس کو صاف کرنا اور اس کے تمام ماحول کو بہتر بنانا, اس کو بہتر رکھنا, یقیناً یہ بہت ہی اہم بات ہے. ہمارے ہاں تو تعلیمی ادارے بھی بعض اوقات ایسی جگہ بنا دیے جاتے ہیں جہاں قریبی بس اسٹاپ ہے یا جہاں قریبی بالکل ریلوے کا اسٹیشن ہے یا جہاں بالکل جو بازار کے اندر ہے جس میں بے شمار قسم کی آوازیں, طالب علم معلم کی بات کم سنتا ہے اور آس پاس سے آنے والی آوازیں زیادہ سن رہا ہوتا ہے. لوگوں نے تو ہاسپٹل بنانے کے لیے بھی قدیم زمانے میں وہ طریقہ اختیار کیا کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بھی تو معمولی سی بات ہے لیکن کسی نے سوچا تو اس کے اختیار کیا. پاکستان میں میں نے ایسے بہت سارے ہاسپٹل دیکھے ہیں جو جوہر کے کنارے پہ بنے ہوئے ہیں. بغداد میں جب بغداد کی بنیاد رکھی گئی تھی تو وہاں جب ہاسپٹل کو بنانے کا ارادہ کیا گیا تو ایک صاحب کو بلایا اور ان سے کہا کہ جناب ہم ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں, کوئی جگہ کا انتخاب کریں. اور اس نے جگہ کا انتخاب کس طریقے سے کیا, گوشت کے ٹکڑے اس نے لیے اور 10-15 آدمی بلوا کے ہر ایک آدمی کو گوشت کا ایک ٹکڑا دے دیا اور کہا کہ اس کو شہر کے مختلف علاقوں میں جا کے ایک بانس کے ساتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ اور وہیں پر انتظار کرو. 2-3 گھنٹے کے بعد وہ صاحب مختلف مقامات پہ جا کے اس گوشت کے ٹکڑے میں آنے والی تبدیلیاں, تغیرات, اس کو جا کے انہوں نے چیک کیا کہ یہاں اس مقام پر 2 گھنٹے کے بعد گوشت کس حالت میں پہنچ گیا تھا اور فلاں جگہ پہ کس حالت میں پہنچ گیا تھا. جہاں گوشت زیادہ دیر تک بالکل صحیح سلامت اور تر و تازہ رہا تو کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہاسپٹل بننا چاہیے, اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ صاف ستھری اور ہر قسم کی فضائی آلودگی سے پاک ہے. تعلیمی ادارے میں بھی کچھ اس بات کا لحاظ ضرور ہونا چاہیے. ہم یہ تو لکھ دیتے ہیں یا بورڈ آویزہ کر دیتے ہیں کہ تعلیمی ادارہ ہے یہاں ہارن بجانا منع ہے, لیکن خود تعلیمی ادارے کو اٹھا کر اس جگہ پہ لگا دینا یا اس جگہ پہ بنا دینا جہاں ہر طرف شور ہی شور ہے, یقیناً اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے. کلاس میں بھی طلبہ کو مسلسل اس بات کی تعلیم دیتے رہنا, سکھاتے رہنا کہ کرسیاں کیسی ہونی چاہیے, بیٹھنا کیسا ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. یونیورسٹی میں کئی طلبہ کو میں نے یہ بات بارہا کہی, حالانکہ وہ ان تمام مراحل سے گزر کے ہی وہاں پہنچتے ہیں, تو بعض کا یہ جملہ ان کو میں کہتا ہوں کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں سے انسان جب اٹھتا ہے تو جانور اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ رکھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں جانور بیٹھے ہوئے تھے انسان بیٹھے ہوئے نہیں تھے, کیونکہ اٹھنے کے بعد ہی فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے. تعلیمی اداروں میں بھی اس بات کا لحاظ کرنا بہت ہی بنیادی ضرورت ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے. اور پھر جائزہ جس کی طرف تعلیمی عمل ہمیشہ نشاندہی کرتا ہے, اور تعلیم کا عمل یہ مکمل نہیں ہوتا, اس لیے کہ تعلیم اگرچہ پوری کائنات دے رہی ہے لیکن جب ہم تعلیمی ادارہ کہتے ہیں یا جب عمل تعلیم کہتے ہیں تو اس میں ایک خاص مدت, ایک خاص مضمون, ایک خاص ماحول, ان سب کا تعین ہوتا ہے. تو جائزہ جب تک امتحان کے نقطہ نظر سے نہ لیا جائے اس وقت تک انسان اپنی خامیوں خوبیوں کو پہچان نہیں سکتا. جس وقت امتحان اس کے لیے کمرہ امتحان ہے, لیکن انسان کی ساری تعلیم کا محور اس کی زندگی کے ساتھ منسلک ہے، اس کے کمرہ امتحان کے ساتھ منسلک نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کے برعکس سوچا جاتا ہے. بہت ساری کلاسوں میں آپ لوگوں نے بھی یقینا دیکھا ہوگا کہ آپ نے ایک گھنٹہ پڑھایا، مختلف چیزیں، کچھ اونگ رہے ہیں، کچھ سو رہے ہیں، کچھ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ دل میں کوس رہے ہیں، لیکن اچانک آپ ایک جملہ کہتے ہیں، جناب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، اور اس بات کا تعلق نمبر سے ہے، جو اس کو سیکھے گا یا جو یہ والا سوال پڑھے گا اس کو 5 نمبر مل جائیں گے. 5 نمبر کا ذکر آپ کریں تو پورا کا پورا ماحول اچانک وہ متوجہ ہو جائے گا کہ اچھا 5 نمبر. اور پھر میں یہ بات ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو وہ جو 1 گھنٹے کی بات ہم اب مسلسل سیکھ رہے تھے، اس کا تعلق 5 نمبروں سے نہیں تھا، اس کا تعلق پوری زندگی سے تھا. اور یہ 5 نمبر تو صرف 5 نمبر ہیں، اور اس میں اضافہ کرنے کے اور ہزاروں طریقے ہیں، لیکن آپ اس کی طرف توجہ صرف اس وجہ سے دی کہ فوری طور پر یہ نفع ملنے والا تھا، اس لیے آپ نے اس کی طرف توجہ دی. لیکن علم کا تعلق تو پوری زندگی کے ساتھ ہے، اس لیے جہاں کہیں جب کبھی جو کوئی بھی علم دینا چاہے یا جہاں سے بھی مل سکے اس کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے. اس لیے کل وقتی امتحان بندے کا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، اور وہاں پر اس کی زندگی میں اگر کامیابی ہے تو وہ معلم کی کامیابی، وہ اس تعلیمی ادارے کی کامیابی اور اس متعلم کی کامیابی ہوتی ہے. ہم نصابی سرگرمیاں ہمیشہ ہوتی رہنی چاہیے. اور یہ لفظ بہت خوبصورت جب جو بھی کسی نے بنایا، بہت اچھا. ایک زمانہ تھا کہ اس کو غیر نصابی سرگرمیاں کہا جاتا تھا، لیکن انسان نے اپنے تجربات کی بنیاد پر یہ سیکھا کہ انسان کتابوں سے جتنا سیکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ اپنے طلباء کے ساتھ مل کر، اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر مختلف قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لے کے سیکھتا ہے. اس لیے ہم نصابی سرگرمیوں کو نصاب سے الگ نہ بنایا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی تعلیمی نصاب بنایا جائے تو اس تعلیمی نصاب کے حصے میں باقاعدہ ہم نصابی سرگرمیوں کو ایک جز کے طور پر شامل کر دیا جائے، تاکہ اس بنانے والے کو پتہ چلے کہ ہم نصابی سرگرمیاں جو ہیں یہ محض اضافی وقت میں نہ کی جائیں. کیونکہ جب بھی کسی تعلیمی ادارے میں اس کا تذکرہ آتا ہے، اور اب تو یہ ماحول بہت ہی کم ہو گیا ہے، اسلام آباد کے بہت سارے تعلیمی اداروں کو میں دیکھتا ہوں کہ پورے سال میں بمشکل چند ایام مخصوص کیے جاتے ہیں ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے، اور اس میں اگر ایک مذاکرہ یا ایک مباحثہ یا ایک ڈیبیٹ، ایک معلومات عامہ کا مقابلہ کروا دیا تو رپورٹ میں آ جاتا ہے کہ جناب ہم نصابی سرگرمیوں میں اس کالج نے، اس تعلیمی ادارے نے حصہ لیا. حالانکہ یہ اس کی خام خیالی ہے، اس نے اسے ہم نصاب بنایا ہی نہیں، اسے غیر نصابی سرگرمیوں کے طور پر ہی درحقیقت اختیار کیا ہے. اس لیے میں نے جو کچھ سیکھا کتابوں سے سیکھا، لیکن کتابوں سے کہیں زیادہ ان مجالس سے سیکھا ہے کہ جن مجالس کو ہم خود منعقد کرتے تھے، جس کے بارے میں ہم خود سوچتے تھے، جس کے بارے میں ہم خود چیزیں اکٹھی کرتے تھے، جس کے بارے میں اساتذہ سے خود جا کے پوچھتے تھے، ان چیزوں سے بے انداز معلومات، بے انداز صلاحیتیں میسر آئیں. اس کو باقاعدہ تعلیم اداروں کا ایک مستقل حصہ بنا دینا چاہیے، تاکہ وہ اس نصابی سرگرمی کو مسلسل بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کا یہ عمل پورا ہوتا رہے. تعلیم میں یہ والا جملہ خالد رحمان صاحب اکثر کہا کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ اس جملے سے لطف اندوز ہوتا ہوں، کہ ہم معلم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے پڑھایا ہے وہ علم ہے، اور ایک اچھا لیکچر دینے کے بعد بڑے خوش خوش واپس آتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس جو علم تھا وہ سامنے والے کسی فرد تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. اس لیے اصل بات یہ نہیں کہ میں نے کیا دیا ہے، اصل بات وہ ہے کہ فلاں نے کیا لیا ہے، فلاں تک کیا بات پہنچی ہے. اس لیے اس بات پر ہمیشہ غور کرنا، سوچنا کہ طالب علم نے کیا سیکھا، کتنا سیکھا اور کیسا سیکھا. اس کو جو معلم اپنے سامنے رکھتا ہے یقیناً عمل تعلیم میں وہ ایک کامیاب فرد ہو سکتا ہے. ذرائع تعلیم میں بے شمار چیزیں ہیں، بہت ہی جلد میں اس کو ہم جلدی سے گزارتے ہیں. فارمل ایجوکیشن میں رسمی تعلیم، اور اس کو کنٹرول ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے، ایک منظم طریقے سے طے شدہ مقاصد، ادارہ، مضامین کی مناسبت، ہر چیز کا تعین کیا جاتا ہے، اور تعلیمی معاونات مدد کے لیے مختلف جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اس میں باقاعدہ مہیا کیے جاتے ہیں، انتظامیہ، امتحانات، نتائج، یہ سب مل کر ایک رسمی تعلیم کا ذریعہ بنتے ہیں. اور نیم رسمی، سیمی فارمل ایجوکیشن جس کو ہم کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جس میں بھی تقریباً وہی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ بعض اوقات تعلیمی ادارے تعلیمی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یا ان تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہوتے ہیں، وسائل میسر نہیں ہیں، اسباب میسر نہیں ہیں،
تو فوری طور پر ہنگامی انداز میں کچھ ایسے پروجیکٹس معاشرے میں لائے جا سکتے ہیں کہ جس کو لانچ کرتے ہوئے مختلف قسم کے طبقات کو مختلف قسم کے علوم اور فنون سکھانے کا اہتمام کیا جائے. اس میں مقاصد کا تعین ہوتا ہے, نصاب کا تعین ہوتا ہے, طریقہ تدریس ہوتا ہے, معلم ہوتا ہے, متعین مدت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ٹیسٹ امتحان وغیرہ سب سے گزرنا ہوتا ہے اور پھر کہیں جا کر یہ کام پورا ہوتا ہے. لیکن غیر رسمی تعلیم یہ بھی دنیا میں ہزاروں نہیں کروڑوں کی تعداد میں انسان حاصل کرتے ہیں, اور وہ افراد بھی جو رسمی تعلیمی اداروں میں بہت کچھ سیکھتے ہیں وہ غیر رسمی انداز میں بھی ہزاروں چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. پورا معاشرہ, کلاس روم, لوگوں کے کردار, استاد اور عمل یا رد عمل, یہ تعلیم ہوتا ہے. پورا معاشرہ اور پورے معاشرے میں جو فرد کیا کر رہا ہے, جو کر رہا ہے وہ اس کا کردار بن جاتا ہے, اور وہی کردار درحقیقت استاد ہے, معلم ہے, وہی انسان کو سکھاتا ہے اور وہی انسان کو بتاتا ہے. اور جب بھی کوئی شخص انسان اپنے سامنے دیکھتا ہے کوئی عمل, تو اس کو یا تو اختیار کر لیتا ہے یا پھر اس کے رد عمل کے طور پر اس کو رد کر دیتا ہے, یا اس کے مقابلے میں ایک دوسرا رویہ اختیار کر لیتا ہے, یا کسی کی چاہت میں یا کسی کی نفرت میں, یا کسی کو قبول کر لیتا ہے یا اس کے بارے میں ایک منفی جذبہ اپنے اندر رکھتے ہوئے اپنے غصے کا اظہار کر دیتا ہے. یہ دونوں باتیں انسان کو تعلیم مہیا کر رہی ہوتی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے خالد رحمان صاحب نے ایک تذکرہ کیا ایک چھوٹے سے جملے کا کہ چائنا وہ گئے تھے تو وہاں انہوں نے ایک بہت بڑے بورڈ پر ایک عبارت چائنی میں چائنیز زبان میں لکھی ہوئی دیکھی, اور بے شمار لوگ وہاں پر کھڑے تھے اور کچھ لکھ رہے تھے. پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ ایک احتجاجی بینر ہے کہ جس میں ایک خاص ملک کے بارے میں چائنا والوں نے احتجاج کیا, اور وہ احتجاج کے یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ بہت بڑا بینر آویزاں کر دیا اور اس میں بنیادی عبارت لکھ دی اور لوگوں سے کہا کہ آپ اپنے اپنے جذبے کا اظہار اپنے دستخط کے ساتھ یہاں پر کریں, کہ جو بھی اس جملے کے ساتھ ایگری کرتا ہے وہ یہاں پر اپنے دستخط کرتے ہوئے اپنی طرف سے اس نفرت کا یا اس احتجاج کا اظہار کرے. احتجاج کے ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں, رد عمل کے بھی ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں رد عمل کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ مار دو, پیٹ دو, اڑا دو. اور پھر اڑانے کے بعد میں اکثر اپنے طلبہ سے کہتا ہوں جب بھی وہ کبھی کسی مظاہرے میں یا جلسے میں آتے ہیں تو کالجوں اسکولوں میں ایک جلوس نکلتا ہے, اپنے مطالبات پیش کیے جاتے ہیں, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے, اور جب وہ چاہت پوری نہیں ہوتی انتظامیہ والے پولیس والوں کو بلا لیتے ہیں, کچھ بندے زخمی ہو جاتے ہیں, کچھ جیل میں چلے جاتے ہیں. دوسرے دن ایک نیا جلوس نکلتا ہے اور جلوس کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھی رہا کرو, ہمارے ساتھی رہا کرو, اور مطالبہ بس یہیں تک رہ جاتا ہے. پہلے مقصد کہیں فنا ہو گیا, بھول گئے کہ پہلے کس لیے جلوس نکلا تھا, اب صرف یہی منزل رہ گئی ہے کہ ہمارے ساتھی رہا کرو. عمل ہو یا رد عمل, ان دونوں کا جائزہ لینا تعلیم اس میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے, پورا معاشرہ اس سلسلے کو آگے بڑھتا ہے. تعلیم ایک دن کا عمل نہیں, آپ لوگ یقیناً تھک چکے ہیں لیکن تعلیم ہے ہی مشقت. تعلیم کا کام ہی ہے کہ خود بھی تھکو دوسروں کو بھی تھکاؤ, خود بھی جاگو دوسروں کو بھی جگاؤ, اس لیے کہ اسی سے انسان کو ترقی میسر آتی ہے. یہ دو تین ہلکی سی مثالیں اپنے سامنے رکھیے کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے مسلسل کام کرنا پڑتا ہے, اور جو شخص جاہل رہنا چاہتا ہے اسے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا. جو شخص مسلسل پاکیزہ رہنا چاہتا ہے اسے اس کام کو مسلسل کرنا پڑتا ہے, ہمیشہ اس بات کا لحاظ, اچھے پانی, اچھا لباس, اچھی جگہ. اور جو شخص گندا رہنا چاہتا ہے کچھ نہ کرے, فضا اور آلودگی خود بخود اسے گندا کر دے گی. جو شخص ترقی کرنا چاہتا ہے ایک ایک قدم پہ اس کا سانس پھولے گا اور اسے مشقت میسر آئے گی, اور تھکنے کے بعد کہیں جا کر وہ بلندی پہ پہنچے گا. جو گرنا چاہتا ہے بس ذرا سا اپنے سر کو نیچا کریں اور گرا دیں اپنے آپ کو تو نیچے جانا بہت آسان ہو جاتا ہے, لیکن اس کا انجام یقیناً وہ خاتمہ ہوتا ہے, وہ فنا ہوتی ہے. پیٹ بھرنا مسلسل عمل ہے, بھوک کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. ہزاروں مثال انسانی زندگی میں اسی طرح کی ہیں. اس وجہ سے علامہ نے جو بات کہی تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہم یہ سب باتیں جانتے بھی ہیں, ہم سب یہ باتیں کرتے بھی ہیں, سیکھتے بھی ہیں, لیکن تعلیمی اداروں میں ابھی تک وہ ماحول میسر نہیں آ سکا. علامہ نے کہا تھا کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک, نہ زندگی, نہ محبت, نہ معرفت, نہ نگاہ. زندگی تعلیمی اداروں میں محبت کا اسلوب معرفت کی ترقی اور اس کی طلب اور اس کی لگن اور نظر چیزوں کے بارے میں، نگاہ حقائق کے بارے میں جاننے کی قوت، یہ سب کی سب چیزیں مفقود نظر آتی ہیں. اس اعتبار سے اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن کیا مشکل حالات اور بے شمار قسم کی خرابیاں اس کو دیکھنے کے بعد انسان مایوس ہو جائے، نوحہ خانی کرنا شروع کر دے، سر پیٹنا شروع کر دے، ہاتھ پہ ہاتھ بھر کے بیٹھ جائے، کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ امید ہمیشہ اس کو اپنے دامن میں رکھنا چاہیے، یا امید کے دامن کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے رکھنا چاہیے. اور علامہ نے یہ خوبصورت الفاظ میں بات کہی کہ سینائے بلبل کے زندہ سے سرود آزاد ہے، بلبل کے نغمے ہمیشہ آزاد فضا میں پھیلتے ہی رہتے ہیں. سینکڑوں نغموں سے باد صبح دم آباد ہے، کبھی کبھی سورج نکلنے سے پہلے آنکھ کھول کے اپنے گھر کی کسی کھڑکی سے باہر ذرا جھانک کے دیکھیے، کتنے ہی ہزاروں قسم کے پرندے نغمہ سرائی میں مصروف ہوتے ہیں، کتنی اچھی موسیقی، کتنے اچھے نغمے آس پاس موجود ہوتے ہیں. سینکڑوں نغموں سے باد صبح دم آباد ہے، خفتگانے لالہ زارو کو ہسارو رودبار، ہوتے ہیں آخر عروس زندگی سے ہم کنار. دریاؤں، جھیلوں، لالہ زاروں، چمن زاروں کے کناروں پر دیکھو گے تو ایک ایک چیز زندگی کی طرف بڑھ رہی ہے، ایک ایک چیز اپنے اندر زندگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس وجہ سے یہ آئین ہے ہستی کا، کائنات کا، زندگی کا. یہ اگر آئین ہستی ہے کہ ہو ہر شام صبح، مرقد انسان کی شب کا کیوں نہ ہو انجام صبح. اگر اس پوری کائنات میں یہ قانون بن چکا ہے کہ ہر شام کی صبح نے طلوع ہونا ہے، ہر رات کے بعد اجالوں نے نکلنا ہے، تو پھر انسان کی قسمت میں ہمیشہ کی تاریکی کیوں لکھی جاتی ہے؟ یقیناً انسان خود لکھتا ہے اپنے لیے. اس لیے اگر وہ انسان ذرا سی ہمت کر کے رات کی تاریکی میں ایک چراغ جلا دے تو اس کی صبح میں تاخیر نہیں ہوگی، اور اس کا انجام یقیناً صبح کی صورت میں بدل جائے گا. اس سے تعلیم کے تصورات بھی واضح ہوتے ہیں، تعلیم کے عمل کو بھی کامیابی سے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ پروفیسر حبیب الرحمان عاصم صاحب. قابل احترام خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ایکسٹینشن لیکچر کا اہم ترین حصہ لیکچر کے اختتام کے بعد شروع ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ میری مراد آپ کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کی طرف تھی. وہ چند سوالات مجھے موصول ہوئے ہیں، وہ میں پروفیسر صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا. اسی دوران میں حال میں مائک موجود ہے، جو خاتون یا صاحب سوال کرنا چاہیں وہ اشارہ کریں گے تو مائک ان تک پہنچے گا. اور اسی طرح سے میرے کچھ دوستوں کے پاس چٹیں ہیں، اگر آپ زبانی اظہار نہیں کر سکتے سوال کے ذریعے تو آپ اس چٹ پر سوال تحریر کر کے بھی بھیج سکتے ہیں. اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر اس نشست میں وقت کے اختصار کی بدولت سارے سوالات کا جواب نہ دیا جا سکا تو بھی آپ کے سوالات جوابات کے ساتھ ہی اس کتاب میں ظاہر ہوں گے جو ان تمام خطابات پر مبنی ترتیب دی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ. یہ سوالات پروفیسر صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں.
قرون اولا میں اسلامی دنیا کا طریقہ تدریس آج کے طریقے سے مختلف تھا. ایک ہی استاد کے درس میں بڑی وسعت ہوتی تھی، آج استاد کا دائرہ درس محدود ہے. کیا یہ مثبت تبدیلی ہے؟ دیکھیے، ہر دور کا تجربہ کچھ نہ کچھ کامیابیاں لے کے آتا ہے، اور ہر دور کے تجربے میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ اساتذہ کے پیچھے جاتے تھے، پتہ چلتا کہ فلاں علاقے میں حدیث کا ماہر استاد ہے، قرآن کا ماہر استاد ہے، میڈیکل سائنس میں، طب کے میدان میں فلاں ماہر استاد ہے، عربی، فارسی، اردو یا جو بھی کسی زبان کا کوئی ماہر استاد ہے اس کے پاس جاتے زبان سیکھنے کے لیے. تو لوگ اساتذہ کے پیچھے جاتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ قدیم زمانے میں، بلکہ قریب ترین زمانے میں، جب طلبہ مختلف تعلیمی مراحل پورے کرتے ہوئے
کسی خاص منزل پہ پہنچتے تھے تو ان کے پاس کسی تعلیمی ادارے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا تھا، بلکہ استاد کی طرف سے دی ہوئی گواہی جو ایک سرٹیفکیٹ یا ایک کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر کی شکل میں، جس کو شہادت کہتے ہیں، اور شہادت کا معنی ہی ہے گواہی، کہ یہ استاد اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ فلاں طالب علم میرے پاس آیا تھا اور میرے پاس 6 مہینے، 1 سال، 2 سال یہ فلاں علم سیکھتا رہا، اور میں نے اس کی صلاحیتوں کو جانچنے کے بعد اس بات کا اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ اس فن کا ماہر ہو چکا ہے۔ استاد کی دی ہوئی تحریر اس کے لیے سرٹیفکیٹ یا ڈگری کا درجہ رکھتی تھی، اس وجہ سے محور استاد ہوا کرتا تھا۔ بعد میں تعلیمی ادارے بن گئے تو پھر اساتذہ تعلیمی اداروں میں جانے شروع ہو گئے۔ اب طلبہ کو پتہ چل گیا کہ فلاں تعلیمی ادارے میں فلاں فلاں مضمون کے 10 استاد موجود ہیں، تو اسے مختلف ملکوں اور علاقوں میں جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، بلکہ وہ کسی ایک تعلیمی ادارے کا انتخاب کرتا ہے۔ اس لیے جب ایک استاد کے گرد معاملہ تھا تو اس میں بھی صرف ایک ہی طریقہ نہیں تھا۔ میں نے جس طرح ابھی آپ سے ذکر کیا کہ یہ جو ڈسکشن میتھڈ ہے یہ کوئی آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، حتیٰ کہ یونان کے زمانے میں ارسطو نے سب سے پہلے سوال و جواب کے ذریعے سے تعلیم کے اس مرحلے کو آگے بڑھایا، سب سے پہلے اس زمانے میں، اور اس کے بعد بھی ہزاروں ایسی مثالیں ہیں۔ مجھے کوئی طبقہ، کوئی قوم کا ایسا فرد نہیں ملا کہ جس نے تعلیم کے دوران سوال و جواب کے طریقے کو اختیار نہ کیا ہو۔ ٹھیک ہے، رٹوانے کا عمل بھی جاری رہتا ہے، حس کروانے کا عمل بھی جاری رہتا ہے، لیکن یہ موجودہ طریقے یہ رائج رہے ہیں۔ ہم فیصلہ جب کرتے ہیں کہ فلاں علاقہ فلاں زمانے میں یہ والا طریقہ تھا، وہ صرف اس وجہ سے کہ ڈومینیٹ وہ ایک خاص طریقہ کر رہا ہوتا ہے، ایک بڑی اکثریت اس ایک خاص طریقے کو اپنا رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ طریقہ موجود تھا۔ لیکن میں نے جس طرح کہا کہ ہر ایک طریقے کو اختیار کیا جا سکتا ہے، پاکستان میں چند سال پہلے تک انگریزی زبان جب سکھائی جاتی تھی تو اس کے لیے طریقہ جزیہ، جس کو کہتے ہیں کہ جزوی طریقہ، اس کو اختیار کیا جاتا تھا کہ آپ الفاظ کی ایک لسٹ بنا لیں، لفظ اور معنی کے ساتھ اس کو رٹ لیا جائے، قواعد کی گرامر کی ایک لسٹ بنا لیں اور اس کی تعریفیں رٹ لی جائیں، پھر اس کے ایک ایک جملہ بنا کے، پھر اس کی عبارتیں بنا کے، پھر انسان زبان سیکھ لیتا ہے۔ ڈائریکٹ میتھڈ اب آیا ہے، لیکن کیا اب آیا ہے؟ حالانکہ ڈائریکٹ میتھڈ تو تب سے آیا ہے جب سے دنیا میں انسان آیا ہے، جب سے دنیا نے ایک زبان سے دوسری زبان وجود میں آئی ہے، اس وقت سے ڈائریکٹ میتھڈ، ہر گھر کے اندر یہی ڈائریکٹ میتھڈ زبان کو سیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بچے ڈائریکٹ میتھڈ سے زبان سیکھتے ہیں، علوم بھی ان بے شمار طریقوں سے سیکھے جاتے ہیں۔ یہ سارے طریقے کسی نہ کسی گوشے میں موجود تھے، لیکن کوئی ایک استاد کسی ایک طریقے کو اپنے لیے اپنا لیتا ہے۔ لیکن میں نے جس سے کہا کہ کسی ایک طریقے کو حرف آخر نہ سمجھا جائے، اور یہ یقیناً پہلے کے مقابلے میں بہتری آئی ہے، ڈسکشن، باہمی گفتگو، اس کو بہتر بنانا چاہیے اور آگے بڑھانا چاہیے۔ اور اکثر میں اپنے اساتذہ طور پر انشاءاللہ جب معلم کی بات آئے گی تو تب اس میں مزید تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ سوال کو دبانا یہ درحقیقت اس معلم کی جہالت کی علامت ہے، وہ اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے اس بات اپنے طالب علم پر روب جمانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے سوال و جواب اور جدید طریقے اس کو اختیار کرتے ہی رہنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں کیا علم انسانی جبلت پر ایک قدغن نہیں ہے؟ علم انسانی جبلت کو نکھارتی ہے۔ جبلت جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کو باندھ کے رکھ دے، بلکہ جبلت کا ایک خاص محدود دائرہ ہے، اور اس دائرے میں رہتے ہوئے انسان ایک بعض مخصوص قسم کے کام کرتا ہے۔ جس طرح یہ جبلت پرندوں میں ہے تو پرندوں کو اڑنا سکھاتی ہے، اور وہ جو مچھلیوں میں ہے تو مچھلیوں کو تیرنا سکھاتی ہے، تو اسی طریقے سے انسانی جبلت ہے، اس کا تعلق بھی انسان کے ان اعمال سے ہے جو اس کے بدن کے ساتھ، اس کی بنیادی تخلیق کے ساتھ مربوط ہے، اس کی بنیادی تخلیق کے ساتھ، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کے اندر کے بعض ایسے جذبات، جیسے کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، جیسے کسی بری چیز کو دیکھتا ہے تو غم کا اظہار کرتا ہے۔ دنیا بھر کے سارے انسان غم کا اظہار آنسوؤں سے کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار مسکرانے سے کرتے ہیں۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی شخص نے غم کی حالت میں مسکرانا شروع کر دیا ہو اور خوشی کی حالت میں اس نے رونا شروع کر دیا ہو۔ وہاں پر بھی جو آنسو نکلتے ہیں اس میں ابتسام اور مسکراہٹ ضرور موجود ہوتی ہے۔ اس لیے انسانی جبلت سے آنے والے جو علم کے ذرائع یا علم مختلف معلومات ہیں، دیگر علوم یا اس کے ذرائع اس پر قدغن نہیں لگاتے، بلکہ اس کو نکھارتے ہیں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا روایتی تعلیم، زمانہ، بطور استاد اور انسانی تجربات استفادہ اپنی دنیا آپ پیدا کر والے فلسفے کے خلاف نہیں ہے؟ نہیں، جب بھی استاد استاد تھا تو تب بھی اس نے اپنے طلبہ کو اپنی دنیا آپ پیدا کرنے سے روکا نہیں تھا. آپ کسی بھی فرد کو دیکھ لیجئے کہ افلاطون کے بہت سارے افکار سے ارسطو نے اختلاف کیا, ارسطو کے معاملات سے دیگر افراد نے اختلاف کیا, اور مسلم دنیا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہیں, امام ابو یوسف اختلاف کرتے ہیں, امام محمد اختلاف کرتے ہیں. یہ تو دنیا میں رہا ہے, اس لیے کہ انسانی عقل کو پابند کیا ہی نہیں جا سکتا, اسے ڈائریکشن دی جا سکتی ہے اور اسی ڈائریکشن کی وجہ سے ہی اس کا امتحان ہوتا ہے. پابند بنانا تو انسانوں کے لیے نہیں, پتھروں کے لیے ہو سکتا ہے, جمادات کے لیے ہو سکتا ہے, انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اس وجہ سے اپنی دنیا آپ پیدا کرنی چاہیے لیکن ایک خاص طریقے سے, اور آزادی کو پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے آگے بڑھانا یہی سب سے بہتر بات ہے. مغرب کے ترقی یافتہ ممالک میں استاد اور شاگرد کے درمیان فاصلہ نہیں ہے. شاگرد استاد کو نام سے پکارتا ہے, بے تکلفی سے تبصرہ کرتا ہے, سوال کرتا ہے, نشست و برخاست میں بھی تکلفات نہیں ہیں. ہمارے ہاں روایتی طور پر استاد اور شاگرد میں بودھ ہے, کون سا رویہ زیادہ بہتر ہے. وہ جو بات کہی جاتی ہے کہ خیر الامور یا اوساطہا, سب سے بہتر عمل درمیان والا, اعتدال, توازن والا ہے, کہ استاد اتنا نرم نہ پڑ جائے کہ شاگرد اس کو کھا جائیں, اور استاد اتنا سخت نہ ہو جائے کہ استاد اس سے بھاگ جائے. یہ دونوں صورتیں یقیناً درست نہیں ہیں. استاد کو اپنے رویے میں محبت کرنے والا, مٹھاس پیدا کرنے والا, طلبہ کو اپنے قریب لانے والا, لیکن وہ ایک حد ادب ہمیشہ سے برقرار رہنی چاہیے جو باپ اور بیٹے میں, بیٹی اور ماں میں, استاد اور شاگرد میں. اس حد ادب کو یقیناً نام لینے سے گریز وہ انسان کو مجبور کرتی ہے. یہ بات کہ ہمارے ہاں نام لینا کسی کا, کسی چھوٹے کا, کسی بڑے کا نام لینا, اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ شعار بن چکا ہے تو یقیناً اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے, اور یقیناً نام لینے میں نہیں بلکہ اس کی کسی خوبی کو اور اس کی کسی پسند کو نام کا درجہ دے دیں تو یہ اور بھی زیادہ محبت کا, چاہت کا اظہار ہے. اگر رسول اکرم ابو ہریرہ نام رکھتے ہیں تو اس کے نام کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی کسی خاص چاہت کی وجہ سے اس کا نام رکھا جاتا ہے. اور اللہ بھی اگر اپنے رسول کو, حالانکہ وہ اللہ ہے لیکن وہ محمد کو محمد نہیں پکارتے بلکہ ان کو مدثر کبھی کہتے ہیں, مزمل کبھی کہتے ہیں, تو اگر ہم بھی استاد کو استاد کہہ دیتے ہیں, سر کہہ دیتے ہیں, کوئی اور لفظ کہہ دیتے ہیں, تو اس سے ادب بھی برقرار رہتا ہے اور بے تکلفی بھی برقرار رہتی ہے. سر کہنے سے بے تکلفی ختم نہیں ہوتی, وہ بے تکلفی باقی رہتی ہے, اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. پاکستان میں ٹیوشن کلچر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ٹیوشن کلچر بنتا کب ہے کہ جب تعلیمی ادارے میں وہ کام مکمل نہیں ہوتا. والدین اپنے بچوں کو اسی وقت بھیجتے ہیں ٹیوشن کے لیے کہ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طالب علم یا میرا یہ بیٹا یا بیٹی اس مضمون کو صحیح طریقے سے نہیں سیکھ سکی. وہاں کا جو نقص ہے اس کو پھر ان مختلف دیگر ذرائع سے پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان میں ٹیوشن کلچر بذات خود یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان کا نظام تعلیم اپنا کام پورے طریقے سے نہیں کر رہا. یہی ایک پوائنٹ اگر لوگوں کے ذہن میں آ جائے اور اس کو اختیار کر لیں اور جانچ کرنے کے لیے کہ پاکستان کا نظام تعلیم کیسا ہے, تو یہی ایک بات ان کے لیے بہت کافی ہے کہ اگر پاکستان کے نظام تعلیم بہت صحیح, پرفیکٹ اور مکمل طریقے سے آگے بڑھ رہا ہوتا تو کبھی بھی یہ ٹیوشن سینٹرز اور اس سلسلے کو آگے نہ بڑھایا جاتا. آج کے دور میں استاد کا کردار کیا ہے, طالب علم کا کردار کیا ہے, معاشرے کو ترقی کی طرف لے جانا ہے. کردار جیسا بھی ہے ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے. کردار سب کے سامنے ہے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل سارا خراب ہو چکا ہے, نہ استاد سارے خراب نہ طلبہ سب سے خراب. اب بھی بہت بڑی طاقت اور اس میں مقدار میں تعداد میں افراد پائے جاتے ہیں. وہ جو علامہ نے کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, زرخیزی پائی جاتی ہے, بس ذرا نمی کی ضرورت ہے. نمی کچھ استاد کی طرف سے آ جائے, کچھ طالب علم کی طرف سے آ جائے اور کچھ والدین کی طرف سے آ جائے تو یہ عمل تعلیم یقیناً پورا ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ کیا ہم خود بحثیت ایک قسم کی تعلیم کے تمام تصورات کے بارے میں آگاہ ہیں؟ ہم نے اس بات کا اندازہ کیسے لگانا کہ ہم تصور تعلیم سے بخوبی واقف ہیں؟ دیکھیے, مختلف دنیا کے رہنے والے مختلف افراد اگر ایک بات کو مسلسل کہہ رہے ہیں تو انسانی عقل اس کو قبول کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں, ساری دنیا کے انسان, مختلف زمانوں علاقوں کے رہنے والے لوگ جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے, غلط پر اتفاق نہیں کر سکتے. اور دیکھیے, ارسطو کوئی مسلمان نہیں تھا، سقراط کوئی مسلمان نہیں تھا، لیکن دونوں نے سچائی کی اور خیر کی بات کہی ہے، اور جان ڈیوی کوئی مسلمان نہیں تھا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر افراد، روسو کوئی مسلمان نہیں تھا، ساری دنیا کے لوگ، آپ چائنا میں، جاپان میں، رشیا میں چلے جائیں تو آپ کو یہی بات ملے گی کہ حق جو ہوتا ہے، سچائی جو ہوتی ہے، اچھائی جو ہوتی ہے، دنیا والے اس پر اتفاق کر لیتے ہیں. انسانی عقل کو اللہ رب العزت نے یہ قوت دے رکھی ہے کہ وہ اچھائی کو پہچان لیتی ہے. اس لیے جہاں بھی ہمیں جو چیز ملی ہے اس پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کیا واقعی ہم تصور تعلیم سے آگاہ ہو چکے ہیں کہ نہیں ہو چکے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا اس پر اطمینان ہو جانا چاہیے، کچھ اطمینان لیکن کچھ تھوڑے بہت قلق اور اضطراب، یہ دونوں چیزیں رہنی چاہیے. کیونکہ اگر مکمل اطمینان ختم ہو جائے تو انسان ایک قدم آگے نہ بڑھا سکے، اور اگر اضطراب ختم ہو جائے تو ترقی کے راستہ وہ انسان کے لیے کھوٹا ہو جاتا ہے. اس لیے اطمینان اور اضطراب، ان دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو اطمینان سے عمل تعلیم اچھا ہو جائے گا اور اضطراب سے عمل تعلیم آگے بڑھے گا. ایک طالب علم کے لیے تصور تعلیم کو جاننا اور عمل تعلیم کے تقاضے پورا کرنا کیوں بہت ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے یہ سبق سکھائیں کہ یہ تعلیم کے مقاصد ہیں. تعلیم خود بتا دے گی کہ میرے مقاصد کیا تھے، نصاب خود بتا دے گا کہ یہ کس لیے وجود میں آیا ہے، استاد خود بتائے گا کہ تمہیں یہاں پر میں کیا چیز بتانا چاہتا ہوں اور کیا چیز سکھانا چاہتا ہوں. اس لیے اس کا تعلق علم سے نہیں، رویوں کی تطہیر اور اس کی تزئین کے ساتھ ہے. بس یہی ایک دو سوال تھے تقریباً. تعلیم کا مقصد فرد کی ضرورتیں پوری کرنا ہے، یقیناً فرد کی ضرورتیں پوری کرنا ہے. ہمارا نصاب یقیناً فرد کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا، کسی وجہ سے تجربات نہیں بلکہ محض اضافے ہو رہے ہیں. یقیناً میں آپ کی بات سے متفق ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو کام ہو رہا ہے مزید ترقی کی اس میں ضرورت ہے. کیا ہماری تاریخ میں اسلامی نظام تعلیم کی باقاعدہ پریکٹس کی کوئی صورت موجود ہے؟ کوئی اسلامی نصاب اس کے عناصر کو مکمل کرنے کے لیے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک میڈیکل سائنس میں آپ کوئی آیت، کوئی حدیث یا کوئی ایسا لفظ شامل نہ کریں گے اس وقت تک وہ اسلامی نہیں بنے گا. اسلامی نظام تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو آپ اس کی اصل سے ہٹا دیں، اس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی پیدا کر دیں کہ دوا دوا نہ رہے، غذا غذا نہ رہے. دوا دوا ہی رہے گی، غذا غذا ہی رہے گی. بس انسان کو تو اسلام ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ ایک ڈاکٹر اچھا بن جاتا ہے اور انجینئر اچھا بن جاتا ہے، وغیرہ اس کی جو فن ہے اس کو اسلامی بنانے کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اصل سے اسے دور کر دیا جائے. اور اس کی تفصیل میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن مختصر وقت کی بنا پر یہ سب باتیں نہیں آ سکتی. اور آج کی بس اس آخری سوال کو اور باقی سوالات کو ہم انشاءاللہ جیسے میٹنگ صاحب نے کہا ہے کتاب کا حصہ بنا دیا جائے گا. تعلیم کے اساسی مقاصد حاصل کرنے سے ہم کس سمت میں تربیت ہمیں کرنی، یقیناً میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے. اور انشاءاللہ ان باقی سوالات کو ہم محترم ڈاکٹر انیس صاحب کی گفتگو سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، اور میکن صاحب یقین اسی کا اعلان کرنے کے لیے مضطرب ہیں، اور میں ان کے اضطراب کو اب مزید نہیں بڑھانا چاہتا. السلام علیکم.
بہت بہت شکریہ جناب حبیب الرحمان عاصم صاحب. قابل احترام خواتین و حضرات، ڈاکٹر انیس احمد آپ جانتے ہیں کہ اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور یقیناً ان کی موجودگی سے ہم استفادہ کرنے کے لیے بے چین ہیں. مگر اس سے پیشتر کہ میں ان کو زحمت خطاب دوں، ڈاکٹر ظفر اقبال جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبۂ تعلیم اساتذہ کے دین ہیں، وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے چند منٹ کے لیے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر محترم ڈاکٹر انیس اعظمی صاحب اور برادر خرد خالد رحمان صاحب، جناب حبیب الرحمان عاصم صاحب، جن سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اس شاہین مسجد سامعین، خواتین حضرات اور عزیز طلباء و طالبہ، اگرچہ حبیب الرحمان عاصم صاحب کی جو گفتگو ہے اس کے بعد علم کے حوالے سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو اس کے بعد شخصیت آ رہی ہیں ان سے پہلے بھی کہنا کچھ جرم ہے، لیکن بہرحال کسی مشہور انگریزی شاعر کا یہ جملہ بہت مشہور ہے، ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک اے نیشن کریک اینڈ اسٹرانگ، اور یہ صحیح بھی ہے کیونکہ آج کے عہد جدید میں بھی ہم اس مقولہ کی عملی مثالیں اپنے سامنے پاتے ہیں. مثلا کویت ایک امیر اسلامی ملک ہے، اس بنیاد پر کہ اس کی کرنسی کی ویلیو دنیا بھر کی کرنسیوں سے زیادہ اور فی کا سامنے بھی دنیا بھر کے ممالک سے زیادہ ہے، مگر اس انگریز شاعر کے بقول کوئی اسے گریٹ افسان نہیں کہہ سکتا یا مطلب کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم اپنی خوش اقتدار کے باعث بھلے اسے گریٹ کہہ دیں مگر اسٹرانگ کہتے ہوئے ہم اپنی پوری خوش اقتدار کے باوجود جھجکیں گے کیونکہ پورا کویت امریکہ کے ہاتھوں یرغمال ہے. اسی طرح آپ امریکہ کو دیکھیں، بظاہر پوری دنیا کی نگرانی کا کردار ادا کرنے والا یہ ملک اندرونی طور پر اس قدر کمزور ہو رہا ہے کہ اسے بار بار جاپان سے اقتصادی اور تجارتی مراحت کے اصول کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی، فنی اور سیاسی حیثیت سے خوف زدہ ہے. دنیا کے سب سے بڑی عسکری اور اقتصادی قوت کی آئندہ نسلیں کسی کام کی نہ ہوں گی، کیونکہ آج امریکی نوجوان نسل میں وہ دمخم نہیں جو امریکہ کے مستقبل کو روشنی عطا کرے. آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ آج کے یورپ اور امریکہ کے اسکول جانے والی پوری آبادی، خصوصاً پہلی جماعت سے آٹھویں جماعت کے طلباء طالبات کو تجزیہ کیا جائے تو یہ خوفناک نتیجہ نکلتا ہے کہ اس آبادی کا بہترین اور سب سے زیادہ باصلاحیت جزو جاپانی بچوں پر مشتمل ہے، دوسرے نمبر پر بر صغیر یعنی پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے بچے ہیں، تیسری پوزیشن یورپی بچوں کی ہے جو امریکہ میں کسی وجہ سے مقیم ہے، چوتھی پوزیشن پر افریقی اور بچے کے بعید کے ممالک بچے کے بچے ہیں، جبکہ پانچویں پوزیشن پر خود امریکیوں کے بچے ہیں. اور خالد رحمان صاحب ابھی چائنا سے ہو کر آئے ہیں، یہ گواہی دیں گے کہ چائنا جس طریقے سے ترقی کر رہا ہے، لوگوں کا یہ انداز ہے کہ 20 سال بعد امریکہ اور یورپ کی انڈسٹری کو تالے لگے ہوئے ہوں گے اور وہ بھی چائنا کے بنے ہوئے ہوں گے، جو گیس کیا جا رہا ہے کسی ایک یا دوسری وجہ سے. میں زیادہ تفصیل پر نہیں جاتا، اس تفصیل ساری تفصیل سے میرا مقصد اس انگریزی شاعر کے اس قول کی تصدیق کرنا ہے کہ قوموں کی عظمت کا دار و مدار ان کی دولت اور اسلحہ پر نہیں بلکہ ان باصلاحیت افراد پر ہے جو نہ صرف اپنی قوم کے افراد کی علمی اور روحانی تربیت کرتے ہیں، میرا مطلب ہے اساتذہ، بلکہ دنیا کی قیادت بھی ایسے افراد کی ذمہ دار ہوتی ہے. اور اس میں کیا شرط ہے، جس طرح قوموں کی عظمت کا دار و مدار باصلاحیت افراد پر ہے، اسی طرح افراد کی صلاحیتوں کا دار و مدار اس قوم کے اجتماعی معیار تعلیم پر ہے. پھر میں کہوں گا ٹوٹل ایجوکیشن سسٹم اینڈ ایجوکیشن سسٹم کے ناٹ بی ٹیکن ان ٹو دی پاس، کہ یہ حصہ تو درست کر لیں ہم، یہ حصہ درست نہ کریں، نصاب، اسکول، ٹیچر جو ہے یہ سارے مل کر جو ہیں یہ پورے نظام کا حصہ بنتے ہیں، اگر ایک کل بھی ٹیڑھی رہے گی تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو آئیے ہم عہد کریں کہ ہم ملکی نظام کی ترقی کے لیے اپنے تمام ذہنی اور مادی وسائل برقرار لانے میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اس عہد کو نبھانے میں ہمارا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جناب ڈاکٹر انیس احمد صاحب کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل رہنے کو میں بد تہذیبی شمار کرتا ہوں، لہٰذا ڈاکٹر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں. جی ڈاکٹر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تعلیمی نفسیات میں عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی خطاب آدھا گھنٹہ اس سے کچھ زیادہ اگر ہو جائے تو وہ گوارا ہے، اس کے بعد پھر توجہ کا دائرہ مترف ہو جاتا ہے. آپ لوگوں نے اس توجہ کے ساتھ حضرت رحمان صاحب کے خطاب کو سنا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں وہ دلچسپی کا باعث بھی تھی، ان میں گہرائی بھی تھی، اور آپ میں سے ہر ایک نے اس کو بہوش حواس جاگتے ہوئے سنا، یہ ان کی کامیابی کی دلیل بھی ہے. میں نے کہا تھا کہ اتنی توجہ سے ایک بات سننے کے بعد میں مزید کچھ دیر کے لیے آپ کے صبر کو آزماؤں. میں صرف یہ چاہوں گا کہ جو بات محترم حبیب الرحمان صاحب نے بارہا کے سامنے رکھی ہے کہ تعلیم کا مقصد ایک اچھا انسان بنانا ہے، میں صرف اس کے حوالے سے ایک دو نکات عرض کرنا چاہوں گا. اس بات سے بظاہر اجماع نظر آتا ہے کہ تعلیم ایک اچھا انسان بناتی ہے، لیکن یہ اچھا انسان ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ اچھا انسان وہ ہے جو ملتے وقت مسکراتا ہے، گرم جوشی سے ہاتھ ملاتا ہے، لباس معقول پہنتا ہے، غذا کے بارے میں بے احتیاطی نہیں کرتا اور اس بنا پہ اچھا انسان بن جاتا ہے؟ یا اچھے انسان کا تصور ہر ہر تہذیب اور معاشرے میں الگ پایا جائے گا؟ کیا تمام تہذیبیں ایک اچھے انسان کی خصوصیات پر اتفاق کرتی ہیں یا ان میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ اس لیے اس اصطلاح کا استعمال احسن ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، اور غالباً مغرب کے اس تسلط کے دور میں جب اس نے اپنے معاشرے سے اپنے مذہب کو طلاق دینے کے بعد یہ اعلان کیا کہ وہ اب محض ایک انسانیت کا دور کا آغاز کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ محض انسانوں کی خدمت کی جائے، اس فکر اور ذہن نے اس چیز کو بھی عام کر دیا کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن سے کہ کسی مذہبی تعصب کا اظہار نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس مزاج کو تھوڑا سا بدلنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کیا ایک اچھے انسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایسا انسان جو صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہو اور کسی اور کا بندہ نہ ہو. اقبال جب خودی کی بات کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ یہ شخص وہ ہونا چاہیے جو اپنی ذات کو، اپنے نفس کو نہ تو کچل دے نہ اس کا غلام بن جائے. اسی لیے اپنے خودی کو تلاش کرتا ہے، دریافت کرتا ہے. اگر ہم اس تصور پر غور کرنا شروع کریں کہ ایک اللہ کا بندہ کیا ہوتا ہے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کا بندہ نہ تو محض نفس کا بندہ ہو سکتا ہے، نہ مفاد کا بندہ ہو سکتا ہے، نہ ملک کا بندہ ہو سکتا ہے، نہ قوم کا بندہ ہو سکتا ہے، نہ نسل کا بندہ ہو سکتا ہے. اور جو اس میں چیزیں نہ پائی جائیں اسے لازمی طور پہ ایک اعلیٰ انسان ہونا چاہیے. اس کے مقابلے میں ایک اچھا انسان اگر کہا جائے تو وہ عین ممکن ہے کہ قومیت کا بندہ بھی ہو، اچھا انسان بھی ہو، چاہتا ہو اپنے قوم کی بھلائی کرے اور اچھے سے کام کرتا ہو قوم کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ محض مادی فلاح کی خواہش رکھتا ہو، چاہتا ہو کہ فرد کی، معاشرے کی اور پوری انسانیت کی مادی فلاح ہو جائے، اس لیے بڑا اچھا انسان شمار کیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہر وقت میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہو، اچھا انسان ہو جائے. لیکن ایک فرد جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ بعض اوقات ایک تلخ بات بھی کہے گا لیکن میٹھے انداز، وہ شرک کو شرک کہے گا، اس کو اسلام نہیں کہے گا، اور اس طرح سے وہ اس معیار کا پورا اترے گا جو میں نے آغاز میں آپ سے عرض کیا کہ تعلیم کا میری نگاہ میں جو اصل مقصد اور مشن ہے وہ اس کو اللہ کا بندہ بنائے گا. یہ اللہ کی بندگی اسلام کے حوالے سے بڑی واضح ہوگی، یعنی وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے بندے کی حیثیت سے اپنے معاملات کو طے کرنے کی صلاحیت پیدا کرے، اس کی معیشت، اس کی ثقافت، اس کی سیاست، ان سب کے اندر حاکمیت الہی کو جب قائم کیا جائے گا تو وہ اللہ کا بندہ بھی بنے گا اور معاشرے کو بھی اللہ کا بندہ بنائے گا. دوسرے الفاظ میں جتنا ایک شخص دیندار بن سکے گا اتنا وہ اچھا انسان بن سکے گا. اس کے مقابلے میں تنہا یہ کہہ دینا کہ ایک اچھا انسان رہا تعلیم کا مقصد ہے, یہ خوشنما نعرہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے جو مضمرات ہیں وہ چونکہ واضح نہیں ہوں گے, ان میں ایک ابہام پایا جائے گا, اس لیے اسے ہم ایک تعریف کے طور پہ قبول نہیں کر سکتے. تعریف وہی ہے جس میں ابہام نہ پایا جائے اور جو اپنے ہدف کو واضح کر دینے والی. آخری گزارش یہ کہ تعلیم دراصل انسان کو ان بے شمار چیزوں سے آزاد کرتی ہے جنہیں ہم اس کی فائنائٹیوڈ یا اس کی محدودیت سے تعبیر کرتے ہیں, اور اس کے اندر ایک غیر محدودیت پیدا کرتی ہے یعنی ایک انفینٹ کی خواہش پیدا کرتی ہے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ایک شخص ان محدود خداؤں سے جن میں سب سے تازہ بت قومیت کا بت ہے, جب تک وہ ان بتوں کو پاش پاش کر کے محض اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ بننے کے لیے آمادہ نہ ہو, اس کی تعلیم تمام فنی خوبیوں کے باوجود تمام ترقیات کے باوجود ناقص رہے گی. گویا تعلیم بالخصوص ہمارے حوالے سے اگر اس پہ غور کیا جائے تو اس کا واحد ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے ایک شخص کو, وہ مرد ہو یا عورت ہو, اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانے کی ماحول, اس کی صلاحیت, اس کے مواقع فراہم کر سکتے. جب ہم اسے اختیار کریں گے تو اسے لازمی طور سے ان تمام چیزوں کو بھی حاصل کرنا پڑے گا جنہیں آپ سچائی کہتے ہیں, عدل کہتے ہیں, خوبصورتی کہتے ہیں. یہ سب اس کی وہ ضمنی اقدار ہیں جو اس ایک اعلیٰ قدر کے تابع ہیں, اور اس اعلیٰ قدر کے حصول کے بعد ان کا آنا لازمی ہو جاتا ہے. میری نگاہ میں ہماری تعلیم کا المیہ یہی ہے کہ اس نے کبھی انسان کو عقل کا بندہ بنایا ہے, کبھی انسان کو وسائل کا بندہ بنایا ہے, کبھی انسان کو مادیت کا بندہ بنایا ہے. چنانچہ جدید تعلیم میں جو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے وہ یہ کہ پرابلم جو ہے, مسائل جو ہیں, ان کا حل پروسیسز کے اندر ہے, اس کا حل میتھڈالوجی میں ہے, اس کا حل اس حکمت عملی میں ہے جس میں آپ نے غلطی کر دی. چنانچہ جتنے بھی نفسیات کے اصول بتائے, مکاتب بتائے جاتے ہیں, فنکشنلسٹ ہوں وہ بیہیویئرسٹ ہوں, ان سب کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک پروسیس کے ذریعے, ایک ماحول کے ذریعے وہ تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. مسئلہ محض میتھڈالوجی کا نہیں ہے, طریقہ کار کا نہیں ہے, مسئلہ بنیادی ہدف اور مقصد کا ہے. جب تک یہ مقصد واضح نہ ہو جائے کہ آپ کون سا انسان پیدا کرنا چاہتے ہیں, اچھے انسان سے مراد کیا وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اٹھا کے رکھ دے مسجد میں یا مندر میں یا گرجا میں اور باقی سارے معاملات سے وہ بندہ بن جائے دیگر قوتوں کا, یا اچھا انسان صرف وہ ہوگا جو اپنے تمام معاملات کو اللہ کی بندگی کے تحت لانے پر آمادہ ہو جائے. اور یہ دن اسی وقت بنے گا جب آپ کے نظام تعلیم میں وہ تعلیم طبیعت و کیمیا کی ہو, وہ معاشرتی علوم کی ہو, وہ ادب اور تاریخ کی ہو, وہ شعر و شاعری کی ہو, جب تک آپ اس بنیادی فکر کو ذہن میں راسخ نہ کر دیں اس وقت تک ہمارا یہ کہنا کہ ہم چاہتے ہیں ایک اچھا انسان بن جائے ایک اچھی خواہش تو ہو سکتی ہے, ایک عملی اقدام نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے مثبت اقدام ہوں گے جو ہمارے نظام تعلیم میں یہ تبدیل لے کر کے آئیں اور ہم اللہ کے بندوں کو تیار کریں, وہ اللہ کے بندے جو کسی کے آگے دبنے اور بکنے کو تیار نہ ہوں, جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے اپنے گھر میں، معاشرے میں، ملک میں اور دنیا کے اندر آگے بڑھ کر کے ایک تعمیری کردار ادا کر سکیں. بہت شکریہ رحمۃ اللہ رب العالمین.
بہت بہت شکریہ جناب راک صاحب. قابل احترام خواتین و حضرات، آپ کی حسن سماعت اور استغراق کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے یقیناً یہ فیڈ بیک فارم پر کر لیے ہوں گے. آپ سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر فارم کو چھوڑ دیجئے. حال کے باہر آپ کے لیے مفرحات کا انتظام ہے، ان کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہوئے اس امر کو ملحوظ رکھیے گا کہ باہر جو کتابیں آپ کی توجہ کی مستحق ہیں، آپ وہاں بھی اپنے حسن ذوق کا ثبوت کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز ایکس سیون مرکز میں نفسیات تعلیم کے عنوان سے ہوگا، وہاں پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. Thank you.